المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمين يا رب العالمين. پچھلے دو جمعوں سے جو مضمون ہمارے ہاں زیر گفتگو ہے آج کی گفتگو بھی اسی کا تتمہ اور تکملہ ہے. میں نے پچھلے جمعے میں عرض کر لیا تھا کہ آج کی میری گفتگو اصلاً سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 سے متعلق ہے، لیکن یہ کہ اس مضمون کا پس منظر دوبارہ ذہن میں اختصار کے ساتھ تازہ کر لینا ضروری ہے. آپ کو یاد ہوگا بات شروع ہوئی تھی اقامت دین کی فرضیت سے، سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں جو فرمایا کہ دین ہمیشہ سے ایک رہا ہے، حضرت نوح، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تو گویا کہ رسولوں میں سے پہلے اور آخری ہے. پہلے رسول حضرت نوح ہے، اگرچہ پہلے نبی حضرت آدم ہے، لیکن پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، آخری نبی اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درمیان میں جتنے بھی انبیاء و رسل آئے ہیں ان میں عظیم ترین حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان پانچوں کا ذکر کر دیا. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. ہمیشہ سے یہ بات لازم رہی ہے کہ اس دین کو قائم کرو اور دین میں تفرقہ کر ڈالو. دین میں تفرقے سے مراد مرکز اطاعت جو ہے اللہ اس کا رسول رہیں گے، یہ دین ہے. دین در حقیقت کلمہ طیبہ کے دو اجزاء کا نام ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب رسول عیسیٰ تھے تو ان کی اطاعت تھی، جب رسول موسیٰ تھے ان کی اطاعت تھی، اب آخری اور کامل رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کی اطاعت ہے. پہلا دین ہمیشہ سے لا الہ الا اللہ، اللہ کی اطاعت ہوگی مطلق، اور رسول جو بھی ہے اس وقت کے جو رسول ہیں وہ اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے مطاع قرار پائیں گے، ان کا حکم ماننا ہوگا. یہ گویا کہ دین، اس دین کو قائم کرنا، پوری انسانی زندگی اسی اصول کے تحت ہو جائے، زندگی دو حصوں میں یا تین حصوں میں منقسم نہ ہو جائے کہ ایک حصے میں تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لازم، بقیہ حصہ اس سے آزاد، آزاد کے مانیے کسی اور کی اطاعت. یہ اگر اطاعتیں جمع ہو گئی، آزاد کوئی بھی اطاعت ہو اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے، تو گویا کہ یہ شرک ہے. اسی لیے فرمایا کہ مشرکین ہیں وہ، الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، وہ لوگ در حقیقت شرک کے مرتکب ہوتے ہیں جو دین میں تفرقہ ڈال دیں. تو یہ فرضیت جو ہے اقامت دین کی فرضیت، یہ ہمیشہ سے رہی، جد و جہد ہو سکے نہ ہو سکے یہ بات دوسری، حالات اس کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتے، قوم ساتھ نہیں دے رہی، ایک نبی 950 برس تک دعوت دیتے رہے، کوئی ان کو ساتھی نہ ملے، تو عملاً تو نہیں ہو سکے گا، لیکن ان کی جد و جہد کسی پر مرتکز رہے گی. چنانچہ یہیں سے آگے جوڑ لیجئے وہ آیت نمبر 15، فل ادارے کا فل ہو وسطم کما امرتا. اے نبی آپ اس کی دعوت دیتے رہیے، ڈٹے رہیے، جمے رہیے، اسی کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیے. ولا تتبع اهواءهم، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے. یہ نہ دیکھیے کون قبول کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، کسے پسند ہے کسے ناپسند ہے. ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر فل ادارے کا فل ہو وسطم کما امرتا ولا تتبع اهواء. وقل آمنت بما انزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. دو باتیں ڈنکے کی چوٹ کہیے کہ میرا ایمان اور یقین تو اس کتاب پر ہے جو اللہ نے نازل کی ہے، یہ مرکز و محور ہے میری دعوت کا، اور ہدف کیا ہے؟ وأمرت لأعدل بينكم. در حقیقت اقامت دین کا مطلب بھی اس نظام میں اگلے اجتماعی کو قائم کرنا ہے جو اللہ نے عطا فرمایا، لیقوم الناس بالقسط، جو سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں الفاظ آئے. اللہ نے رسول اسی لیے بھیجے، نبی اسی لیے بھیجے، شریعتیں اسی لیے نازل کی، نظام اسی لیے اتاری. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر پائیں. یہی بات یاد فرمائی گئی، مجھے حکم ہوا ہے عمر تو لے عادل بہن. باقی اب جو جس دہج پر چل رہا ہے اس سے مجھے الجھنے کی ضرورت نہیں. اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجۃ بیننا وبینکم اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر. اس پر تفصیلا دونوں مرتبہ کر چکا ہوں، اب میں یادہ نہیں کر رہا. اور اس میں اتفاق سے آئے میں دیکھ رہا تھا جو تازہ شمارہ ندائے خلافت کا آیا ہے، اس میں میری 15 مئی کی تقریر کا یہ حصہ جو ہے بہت خوبصورتی کے ساتھ آ گیا ہے. یہ جو آیت مبارکہ آیا نقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس کے بارے میں جو کچھ میں نے 15 مئی کے جمعے میں کہا تھا وہ اس پرچے میں ندائے خلافت میں آ گیا ہے. دوسرا نقطہ جس کو سمجھنا ہے وہ یہ کہ جب تک پولرائزیشن کسی معاشرے میں مکمل نہ ہو جائے، جب تک حزب اللہ اور حزب الشیطان ممیت نہ ہو جائے، علیحدہ علیحدہ نہ ہو جائے، یا جیسے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا جب تک کھلیان خوب صاف نہ ہو جائے، اس وقت تک کوئی اقدام نہیں کیا جائے گا، کوئی چیلنج نہیں کیا جائے گا، یہی عمل جاری رہے گا. اور یہ کہ وہ حزب اللہ بھی احزاب کی شکل میں نہ ہو، متحدہ محاذ نہیں، مختلف جماعتوں کا اجتماع نہیں، بلکہ حزب اللہ ایک امیر ایک قائد کی سرکردگی میں ایک جماعت. اگر یہ تقاضے پورے نہیں ہوتے تو یہی کام جاری رہے گا. فَلِذَٰلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. اور اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجۃ بیننا وبینکم اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر. چاہے اس پر صدیاں بیت جائے، حضرت نوح علیہ السلام کو صدیاں بیت گئی نا، 950 برس صدیاں بیت گئی، وہ تو ایک فرد تھے. اب ہو سکتا ہے کئی دعوتیں اٹھے، ایک کے بعد دوسری تحریک اس کو لے کر چلے، لیکن یہ کہ جب تک یہ شکل پیدا نہ ہو جائے کہ حزب اللہ حزب الشیطان بالکل ممیز، یہ در حقیقت اقدام جس کو ہم کہتے ہیں اس سے پہلے کی یہ شرطیں لازم، ورنہ 4 عمل بیک وقت جاری رہیں گے. جو میں نے منہج انقلاب نبوی میں انقلاب نبوی کے 6 سٹیپس گنوائے، ان میں سے پہلے 4 جو ہیں وہ در حقیقت ایک ہی ہیں، وہ سائملٹینیس ہیں. دعوت، جو لوگ دعوت کو قبول کرے انہیں منظم کرو، ان کی تربیت کرو، اور جو بھی کچھ تم پر آئے اسے جھیلو، برداشت کرو، ود آؤٹ اینی ریٹیلیشن، کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی. کفو ایڈیا تم اپنے ہاتھ بنے رکھو. تو یہ 4 عمل ہیں جو مکے میں ہو رہے تھے، بیک وقت ہو رہے تھے. دعوت بھی جاری ہے، جو دعوت قبول کر رہے ہیں ان کو منظم کیا جا رہا ہے، عادی بنایا جا رہا ہے ڈسپلن کا. پھر ان کی تربیت اور تزکیے کا عمل جاری ہے. پھر یہ کہ جو تکلیفیں آ رہی ہیں ان کو حکم ہے جھیلو، برداشت کرو. اے نبی صبر کیجئے، اللہ کو حکم، اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے نبی کو، فَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ. یہ واحد کے سیزن میں حضور کو حکم دیا گیا، صبر کیجئے، جمے رہیے، ڈٹے رہیے، آپ کا سہارا اللہ ہے، اللہ کے حکم کا انتظار کیجئے، کوئی قبل از وقت جو ہے قدم نہ اٹھا لیجئے، حضرت یونس کی طرح کوئی جلدی نہ کر لیجئے. بلا سکون کا صاحب الحوت اس مچھلی والے کے مانندہ ہو جائیے. یہ سارے احکام حضور کو آ رہے ہیں صبر کے اللہ کی طرف سے سیرہ واحد میں. حضور اسی کو آگے جمع کے سیرے میں پہنچا رہے ہیں. اس میں روح یا یاسر فإن موعدکم الجنۃ. اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو, جھیلو, برداشت کرو, اس لیے کہ تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہو. تو یہ چاروں عمل بیک وقت جاری ہے, دعوت, تنظیم, تربیت اور صبر. صبر محض ود آؤٹ اینی ریٹیلیشن, کوئی جوابی کارروائی کیے بغیر یہ عمل جاری رہیں گے. فل ظال کا فتح و سکون کا ماں امرتا, یہ جاری رہے گا. تا آ کے حزب اللہ اور حزب الشیطان علیحدہ علیحدہ ممیز ہو جائے, اور وہ حزب اللہ بھی احزاب کی شکل میں نہ ہو, مختلف گروہ نہیں, ایک جماعت, ایک ڈسپلن. سب اتاد بالمعروف, اور جیسا کہ حضور کا معاملہ تھا سب اتاد مطلقاً, اس لیے کہ حضور تو خود معیار ہے معروف کا. آپ جو فرمائیں گے وہ معروف ہے, جس چیز سے روک دیں گے وہ منکر ہے. مہاتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, لہذا وہاں معروف کے لفظ کے اضافے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ کہ اب جو بھی معاملہ ہوگا اس میں لازماً فی المعروف, کوئی شخص بھی اب مطاع مطلق نہیں ہے, کوئی شخص بھی خیر و شر کا معیار نہیں ہے, کوئی شخص بھی حق و باطل کی کسوٹی نہیں ہے. کسے باشر, ابو بکر بھی نہیں تھے, عمر بھی نہیں تھے, تو اور کون ہوگا؟ کسی کا سوال ہی نہیں. وہ تو امامت معصومہ کے ماننے والے جو ہیں وہ جو چاہے مانے, لیکن اہل سنت کے نزدیک تو معصومیت ختم ہو چکی, اور معصومیت ختم ہو چکی تو اطاعت مطلقہ حق کسی انسان کے لیے نہیں, بلکہ کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اس کے اندر اندر حکم مانا جائے. اس کے ضمن میں جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو حیاتیاتی اکائی ہے, یہ چار سٹیپس, یہ جاری رہنے چاہیے تا کہ ایک حزب اللہ ممیز ہو جائے, کھلیان صاف ہو جائے. اس کا جو آج میں سوچ رہا تھا وہ بہت عمدہ بات ذہن میں آئی ہے, اس کا معیار کیا ہوگا؟ اس کا معیار یہ ہوگا, دعوت اتنی شدت کے ساتھ, اتنی وسعت کے ساتھ معاشرے میں دی جا چکی ہو کہ کوئی سلیم الفطرت انسان محض لا علمی کی وجہ سے یا غلط فہمی کی وجہ سے اسے باہر نہ رہ جائے. جو رہے وہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے رہے, جو رہے وہ اپنے تعصب کی وجہ سے رہے, جو رہے وہ اپنے تکبر کی وجہ سے رہے. یہ نہ ہو کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا, حق و باطل واضح نہیں ہوئے, ابھی دعوت اتنی پھیلی نہیں, ابھی اس کو مختلف اسلوبوں سے اس طرح واضح ہی نہیں کیا گیا کہ سب کی سمجھ میں آ جائے. قرآن مجید اسی لیے کہتا ہے کزارے کا نصف فل آیا, ہم تو اپنی آیتوں کو گردش دیتے رہتے ہیں مختلف اسلوب سے, مختلف طریقوں سے, مختلف پیرایا ہائے بیان میں, مختلف الفاظ میں مضمون بیان کر رہے ہیں تاکہ ہر شخص سمجھ لے, ذہین بھی سمجھ لے, جو اتنا ذہین نہیں ہے وہ بھی سمجھ لے, عالم بھی سمجھ لے, جو اتنا عالم نہیں ہے وہ بھی سمجھ لے, عامی بھی سمجھ لے, فادری بھی سمجھ لے, تاکہ اس بات کو اس طرح کھول دیا جائے کہ کوئی شخص, دو الفاظ میں نوٹ کیجئے, کوئی شخص لا علمی کی وجہ سے یا غلط فہمی کی وجہ سے باہر نہ رہ جائے, بلکہ جو رہے اس کے لیے آج بہترین الفاظ میں میرے ذہن میں آئے یہ سورہ انفال میں ہے, لیحق الحق ویبطل الباطل. حق کا حق ہونا بالکل مبرہن ہو جائے, باطل کا باطل ہونا بالکل واضح ہو جائے. پھر جو رہے باطل پر وہ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے رہے, وہ اپنے تعصب کی وجہ سے رہے, وہ اپنے حسد کی وجہ سے رہے, اپنے تکبر کی وجہ سے رہے, جو بھی ہو اس وجہ سے رہے, کسی لا علمی کی وجہ سے اور کسی غلط فہمی کی وجہ سے وہ باہر نہ رہے. کسی کے لگ بھگ الفاظ ہے, میں آج حیران ہو رہا تھا کہ سورہ انفال میں آئے ہیں یہ دونوں ایکسپریشن, لے یحق کل حق کا ویب چل الباطل, اور لے یحلے کا من حلق عن بینۃ ویحیٰ من حی عن بینۃ, تاکہ جسے جینا ہے وہ جیے لیکن دلیل کے ساتھ, اور جسے مرنا ہے وہ مرے لیکن دلیل کے واضح ہونے کے بعد, جسے جانا ہے غلط راستے پر جائے دفاع ہو, جو جہنم کا راستہ اختیار کرنا چاہے جائے, جائے اپنے اس انجام سے دو چار, لیکن مغالطے میں نہ ہو جائے. یہ کام ہے دعوت حق کا, فرض یہ ہے کہ وہ واضح کر دے, حق واضح ہو جائے, مبرہن ہو جائے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا, ہر گروہ میں, ہر جماعت میں, پچھلے چلنے والے لوگوں میں بہت بڑی تعداد نہیں بلکہ اکثریت مخلصین کی ہوتی ہے. پیچھے چلنے والے کو تو کام ہی کرنا ہے نا, لیڈری تو چمکتی ہے اگلوں کی, جو اوپر ہے, جو اوپر نمایاں ہے, ان کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں مخلص ہے کہ نہیں ہے, وہ اپنی سیادت اور قیادتی کی وجہ سے کر رہے ہو، اپنی چودراہٹ کی وجہ سے کر رہے ہو، اپنی شہرت کی وجہ سے کر رہے ہو، وہ حصول اقتدار کے خواہاں ہو، وہ دنیا میں علوم جو ہے اپنے لیے چاہتے ہیں، وہ سربلندی چاہتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے. لیکن پیچھے چلنے والا وہ کیا ہے؟ جنہوں نے دریا ہی بچھانی ہے، جنہوں نے پوسٹر ہی لگانے ہیں، جنہوں نے زندہ باد کے نعرے ہی لگانے ہیں. ظاہر بات ہے ان میں اکثریت، کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان میں بھی جن کو کوئی مراد خاص مل رہی ہو، کوئی خاص مفادات وابستہ ہو گئے، وہ ایسے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اکثر لوگ مخلص ہوتے ہیں. خلوص نہ ہو تو کوئی بات بھی نہیں کر سکتی. یہ تو سیدھی سی بات ہے. جیسے میں نے بار بار کیا ہے، باطل محض کا تو دنیا میں وجود ہی ممکن نہیں. باطل تو کہتے ہیں اسے جو ہوئی نہ نظر آئے ہو نہ، تو باطل کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ باطل کو اپنے وجود کے لیے حق کا کوئی حصہ لینا پڑتا ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے وہ بیلیں ہوتی ہیں، آکاش بیل جسے آپ کہتے ہیں، درخت کے اوپر چڑھ جاتی، درخت کو چوس گئی، درخت سوکھ جائے گا، بیل جو ہے پھلے پھولے گی، لیکن اسے درخت چاہیے چڑھنے کے لیے، وہ خود تو نہیں کر سکتی، پہلے درخت ہو نا. تو حق کے درخت پر باقی کا جو ہے وہ آکاش بیل آتی ہے، کوئی نہ کوئی حق کا جز ہوتا ہے. کسی اعتبار سے کوئی جماعت کوئی تحریک خلوص کے بغیر نہیں چل سکتی. آخر کوئی تحریک ہو کوئی جماعت ہو، جب تک کہ کارکنوں کی محنت نہ ہو، اشار نہ ہو، قربانی نہ ہو، کیسے چلے گی؟ اس لیے ہر جماعت ہر تحریک کے پیچھے چلنے والوں میں اکثریت مخلصین کی ہوتی. لیکن مغالطوں میں ہوتے ہیں، ان کے لیڈر انہیں طرح طرح کی غلط فہمی مبتلا کر دیتے ہیں. جیسے کہ مکے کے جو رؤساء تھے، جو قریش کے سردار تھے، انہیں سب سے بڑی یہی مصیبت پڑی ہوتی تھی کہ اپنے عوام کو کسی طرح کام کر رکھے، روک کر رکھے، انہیں مغالطوں میں ڈالے رکھے، بیٹھ کر وہ مشورے کرتے تھے کیا کرنا چاہیے، کیا طریقہ اختیار کرے، کوئی مشترک بات کہنی چاہیے، انہیں جادوگر کہیں، شاعر کہیں، ساحر کہیں، کیا کہیں انہیں، کوئی نہ کوئی بات ایسی ہونی چاہیے ورنہ ہمارے عوام کہیں گے کہ یہ ہمارے چودھری لوگ جو ہیں یہ تو خود ہی ایک کنفیوژن کے اندر مبتلا ہے، انہیں تو خود پتا نہیں، تو ہماری بات کی ہوا اکھڑ جائے گی. تذہب ری حکم، تمہاری ہوا جو ہے اکھڑ جائے گی. زیادہ مشورے کرتے کسی طریقے، اس لیے کہ قیادت تو قائم ہے انہیں کے بل پر. یہ نیچے سے ستون اگر ختم ہو جائے تو چھت کھڑی رہے گی. تو ستون تو ہے عوام، جن کے اوپر سیادت، قیادت، چودراہٹ. لہذا وہ عوام کو ہمیشہ مغالطوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پروپیگنڈا کریں گے. جیسے حضرت ہود کے بارے میں کہا گیا، وہاں کے سرداروں نے کہا کہ یہ تمہارے جیسا ایک آدمی ہے، بس یہ چاہتا یرید و ایتا فبر علیکم، یہ چاہتا تمہارے اوپر اپنی چودراہٹ قائم کرنا. وہ یہاں کہ چودراہٹ تو ہمارا حق تھا پیدائش، یہ کہاں سے آ گیا چودراہٹ کا دعوے دار؟ لیکن کہنے کو بات نہیں ملی یہ چودراہٹ کیا تھا. اس اعتبار سے دعوت اتنی شدت کے ساتھ، اتنی وضاحت کے ساتھ عام کر دی جائے، اتنی وسعت کے ساتھ پھیلا دی جائے کہ پھر اس معاشرے میں کھلیان صاف ہو جائے. یہ بڑی پیاری ایکسپریشن ہے جو بار بار میری زبان پر آ رہی ہے. دیکھیے بہترین تعبیر کے انداز ہوتے ہیں بعض کسی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے، کہ اس سے بہتر آپ کو الفاظ ملیں گے. حضرت مسیح نے کہا حضور کے بارے میں، جب وہ آئے گا اپنا کھلیان خوب صاف کرے گا. تو واقعہ یہ ہے، بارہ برس میں کھلیان صاف ہو گیا. مکے کے اندر جس کے اندر بھی سلامتی تبا، سلامتی فطرت تھی، وہ نکل آئے. وہ اس میگنیٹ کے ساتھ چمٹ گیا وہ لوہا. حضور کی دعوت حق وہ میگنیٹ تھی جس نے کہ مکے میں سے جن میں بھی صلاحیت تھی اسے گزے دیا. اور اس کے بعد وہ آزمائشوں کی بھٹیوں میں گزر رہے ہیں، ہر طرح کے امتحانات میں سے گزر رہے ہیں. یہ بھی لازم ہے، اس لیے کہ سہل سہل اگر کہیں منزل مقصود پر لوگ پہنچائے تو پھر قدر و قیمت بھی نہیں ہوتی. آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزرے بغیر ہو سکتا ہے کھوٹ ملا ہوا ساتھ چلا جائے. اس حال میں اگر کہیں انہیں حکومت کے اوپر فائز ہونے کا موقع ملتا ہے تو وہ بھی فساد کریں گے. لہذا یہ صالحیت اپنی جگہ ہے، لیکن اس کو پختہ کرنا، اسے بھٹیوں میں سے گزار کے صاف کر دینا، کوئی آلائش نہ رہے، ذرے خالص بن جائیں، یہ بھی لازم. اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان بھٹیوں میں سے اہلیہ گزرتے ہیں تو یہ بات مبرہن ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ ایک طرف اپنے مقصد کے ساتھ مخلص ہیں، ان کی اس کے ساتھ کمٹمنٹ جو ہے وہ 100% ہے، گہری ہے. نمبر دو یہ کہ انہوں نے ہر رشتے کے اوپر چھری چلا دی ہے، ان کا سارا تعلق اب اس رشتے کے ساتھ ہے. اس کو اس درجے وہ حق سمجھتے ہیں کہ سارے رشتے کاٹنے کو تیار ہو گئے. کس رشتہ ہے حق کی وجہ سے؟ یہ ہے. اسی لیے یہ دو مقامات جو ہے، خاص طور پر یہ سورہ مائدہ کی تین آیات جو آج بھی میں نے تلاوت کی ہے، اور سورہ مجادلہ کے آخر میں آخری جو لکمس ٹیسٹ جسے کہتے ہیں، کیمسٹری میں معلوم کرنا ہو کہ یہ ایسیڈک ہے یا یہ کہ الکلائن ہے یہ شہد, وہ لٹمس ہے, لٹمس پیپر, لٹمس ٹیسٹ. وہ یہ ہے کہ آیا رشتے داریوں پر بھی پیشہ چلا سکتا ہے ایک آدمی کے نہیں, حق کی وجہ سے. یہی پر نوٹ کیجیے, چونکہ اب ذوالحج بھی شروع ہونے والا ہے اور یہ اگلے جمعے میں انشاءاللہ گفتگو اسی موضوع پر ہوگی, حج کے موضوع پر. تو اس آخری امتحان جو لیا ہے وہ حضرت ابراہیم کا, وہ کیا تھا جس پر کہ میں نے وہ الفاظ لکھے تھے کبھی, مجھے خود بہت پسند ہے, کہ ایسا امتحان ممتحن کے ترکش میں جو آخری تیر تھا اسے چلا دیا, اور ایسا چلایا کہ خود مانا پھر ان لہ البلاء المبین, اے ابراہیم یہ امتحان بہت سخت تھا, تو کامیاب ہو گیا. کہ اس میں شرطی امتحان بڑا سخت تھا. 87 برس کی عمر میں ایک شخص جو ساری عمر بے اولاد رہا, دعائیں مانگ مانگ کے ایک بیٹا ملا ہے, اب 13 برس کا بیٹا ہوا ہے اور 100 برس کا بوڑھا آدمی, اب اس کا امتحان ہے کہ چھری چلاؤ اس میں. یہ ہے امتحان, آخری امتحان. پہلی طرح ابراہیم ربہ بکلمات فاطمہ قال انی جاعلک للناس اماما, تمام امتحانوں میں جب پورے اترے اور بھائی آپ تم امامت الناس کے منصب پر فائز ہو گئے, وہ تم نے مقام حاصل کر لیا. تو اصل میں کس لٹمس ٹیسٹ یہی ہے, رشتے داریاں, محبت ہے, جیسے کہ سورہ مجادلہ کی وہ آیت آپ دو جموں سے سنتے چلے آ رہے ہیں, لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یحادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم, تم کبھی نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو حقیقتاً, صرف مدعی نہ ہو واقعتاً ایمان رکھتے, کہ وہ محبت کرے ان سے کہ جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہو, چاہے وہ باپ ہو, چاہے بیٹے ہو, چاہے بھائی ہو, چاہے رشتے دار ہو, کسے بھائی. یہ ٹیسٹ ہے. ان آیات میں بھی آپ دیکھیں گے یہی ٹیسٹ آیا, ان نما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا, دیکھ لو تمہارے دوست تو صرف اللہ ہے, اس کا رسول ہے اور اہل ایمان, یہ ہے تمہارا دلی محبت کا رشتہ. اگر تو یہ واقعہ قائم ہو چکا ہے, ممن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون, یہ ہے آخری ٹیسٹ. جو اس میں پورا اتر جائے گا وہ حزب اللہ کو کوالیفائی کر گیا, اور پھر حزب اللہ اگر ہو گئے تو اللہ جو ہے اسے غلبہ عطا فرمائے گا, اسے کامیابی عطا فرمائے گا. تو یہ ہے در حقیقت وہ مضمون کہ جو میں نے پچھلے دو جمعوں میں بھی بیان کیا, اسی کے ذمن میں اب ہم اگلا قدم جو ہے آگے چل رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اس جن کو جوہد میں, ان آزمائشوں میں, ان رشتے داریوں کے سلسلے میں خاص طور پر جو آزمائشیں آ جائیں, کبھی کبھی بڑے سے بڑے آدمی کا پاؤں بھی پھسل سکتا ہے. ٹو ایور از ہیومن, اور وہ جو عربی میں کہا جاتا ہے یہ تو خیر انگریزی کا معاملہ ہے, ٹو ایور از ہیومن, غلطی کرنا یہ تو انسان کا حادثہ ہے. ہر انسان مرکب من الخطائے والنسیان, انسان تو دو چیزوں سے مل کر ملا ہوا بنا ہوا ہے, مرکب ہے, دونوں کا حاصل ضرب ہے, اس میں خطا بھی ہے نسیان بھی. تو کہیں غلطی ہو جائے, کہیں پاؤں پھسل جائے. اب اس میں مثلا میں دو مثالیں دے رہا ہوں. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نہیں جھیل سکے پرسیکیوشن کی شدت, کلمہ کفر نکال دیا بس, پھر پشیمان بھی ہوئے, پچھتائے بھی, اور اتنی پچھتاوے کی کیفیت ہوئی کہ اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا کہ اب تو یہاں سے خود حضور آ کر کھولیں گے تو میں کھلوں گا ورنہ جان دے دوں گا. حضور نے آ کر کھولا کہ کوئی بات نہیں, یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے اجازت ہے, کلمہ کفر کہہ کر جان بچا لینا, اگرچہ یہ رخصت کا راستہ ہے, عظیمت کا راستہ ہوتا جو تیرے والدین جو ہے جس پر چلے, والدین دونوں, حضرت یاسر بھی, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں نے جان دے دی, کلمہ کفر دبا کے نہیں آنے دیا. دوسری مثال حضرت حاتم ابن ابی بلتا کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب دیکھیے وہ بدری صحابی ہے, وہ حاضرین میں سے, اب اس سے ان کی فضیلت کیا ہے, لیکن یہ کہ خطا ہو گئی. جب انہیں اندازہ ہوا کہ اب تو حضور تو مکے پر چڑھائی کا ارادہ کر چکے ہیں, تیاریاں ہو رہی ہیں, اب چونکہ ان کے اولاد, ان کے بچے, ان کے اہل و عیال مکے میں تھے, اور مکے میں کوئی ایسا نہیں تھا ان کا رشتہ دار کہ جو ان کی حفاظت کا کوئی کا ذمہ داری لے سکے, تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں مکے والوں پر اگر تھوڑا سا احسان کر دوں کہ یہ اطلاع انہیں پہنچا دوں کہ اب تیار ہو جاؤ, تم پر حملہ ہونے والا ہے, تو یہ کہ میرے بچوں کا لحاظ کر لیں. اس لیے وہ خط لکھ کر بھیجا, اور وہ بارہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مطلع فرما دیا وہیں سے. حضور نے حضرت علی کو بھیجا, وہ اور پکڑی گئی جس کے پاس وہ خط تھا. حضرت عمر نے کہا کہ حضور اب اجازت دیجئے کہ میں حاتم کی قتل اڑا دوں. حضور نے فرمایا عمر تمہیں معلوم نہیں یہ بدری ہے, خطا ہو گئی. اچھا خطا بھی یہ نہیں تھی کہ انہیں کو مکے والوں سے محبت ہو گئی تھی, کمزوری یہ کہ اپنے اہل و عیال کے لیے تھوڑی سی جو بھی رعایت کی خواہش پیدا ہوئی اس کے لیے کیا, ورنہ کوئی کفار سے محبت نہیں. بہرحال خطائیں جیسا کہ میں نے عرض کیا, یہ مثالیں دو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. بدری صحابی سے بھی اتنی بڑی غلطی ہو گئی تو میں اور آپ کے شمار قطار میں. اسی لیے حضور نے فرمایا عمر تمہیں معلوم ہے یہ بدری ہے, بدر میں شریک ہو گیا, اللہ تعالیٰ تو سب خطائیں اگلی پچھلی معاف کر چکا ہوں کہ جو بدر میں آ گئے تھے. اس اعتبار سے ان کو سزا نہیں دی گئی, ان کی معافی دے دی گئی, ان کی بدر قبول کر لیا گیا. لیکن اصل میں کسی وقت کوئی خطا ہو جانا وقتی طور پر یہ تو بعید قیاس نہیں بلکہ قرین قیاس انسان کے لیے یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات. البتہ ایک ہوتا ہے مسئلہ کہ تدریجاً آدمی پیچھے ہٹنا شروع کر دے ایک ایک قدم. یہ پسپائی اگر تدریجاً ہو رہی ہو اور مسلسل ہو رہی ہو تو اس کا نام ارتداد ہے. اور اس ارتداد معنوی, دیکھیے دو طرح کی باتیں اپنے ذہن میں رکھیے, دو درجے قائم کر لیجئے. جیسے ایک ایمان قانونی ہے ایک ایمان حقیقی ہے. قانونی ایمان تو جیسے کسی ہندو نے سکھ نے پارسی نے ابھی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ ہے, مسلمان ہو گیا مومن ہو گیا. لیکن حقیقی ایمان تو کسی اور شے کا نام ہے. وہ تو فرما دیا گیا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا, ابھی تم مسلمان ہوئے ہو بس اس درجے میں ایمان تمہیں ملا ہے, اقرار باللسان کا تقاضا. باقی یہ کہ اصل ایمان تو وہ ہوگا لما یدخل الایمان قلوبکم, ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. دلوں میں داخل ہو جائے, شکوک و شبہات کے کانٹے چبھے نہ رہ جائیں, یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے, اس کا مظہر جہاد ہوگا, تب مومن ہوگے. تو معلوم ہوا ایک ایمان قانونی ہے ایک ایمان حقیقی, ایک کفر قانونی ہے ایک کفر حقیقی ہے. کفر قانونی تو جو شخص بھی انکار کر دے اللہ کا رسول کا وہ کافر ہو گیا, مرتد ہو گیا, ہندو ہو جائے پارسی ہو جائے سکھ ہو جائے عیسائی ہو جائے کھلم کھلا ہو جائے علل اعلان ہو جائے, یہ کفر ہے قانونی, یہ ارتداد قانونی ہو گیا. وہ شخص کھلم کھلا, ایسا نہ سمجھیے کہ اس کی کوئی مثال دور صحابہ میں نہیں, ایک بڑی اہم مثال موجود ہے. حضرت ام حبیبہ کا جو شوہر تھا مومن تھا اور وہ ہجرت کر کے گیا ہے حبشہ. حضرت ام حبیبہ اپنے شوہر کے ساتھ گئی ہے ہجرت پر, کیونکہ اس وقت یہاں بھی شراب آرام نہیں ہوئی تھی, شراب کا وہ رسیا تھا. کچھ وہاں جا کر ایسا جو ہے وہ حبشہ کے اندر اس کی صحبت ایسی خراب ہوئی ہے تو عیسائی ہو گیا مرتد ہو گیا. اسی وجہ سے پھر حضرت ام حبیبہ کا نکاح ختم ہوا ان سے. اور ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی, خاندان بنو امیہ کا چشم و چراغ, ابو سفیان کی بیٹی سردار قریش کی, لہذا حضور نے پھر نکاح کا پیغام بھیجا ان کی دل جوئی کے لیے. اور نجاشی رحمت اللہ علیہ نے ہی حضور کی طرف سے مہر ادا کیا تھا اور اس کے بعد وہ آئیں مدینے پہنچی ہے اور حضور کے حرم میں داخل ہوئی. تو یہ مثال موجود ہے. تو میں اس لیے یہ چاہتا ہوں کہ یہ مثالیں واضح ہو جائیں کہ ہم حقائق کو ان کے اصل پس منظر میں دیکھا کریں. صحابہ سے محبت, دور خلافت راستہ سے, جیسے آج کا میرا مضمون چھپا ہے نوائے وقت میں, میں نے ایک اہم نقطہ یہ بھی ڈسکس کیا ہے کہ خلافت راستہ کے زمانے سے محبت کا ہونا عقیدت کا ہونا یہ تو ہمارے اہل ایمان کا تقاضا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسے جو صحیح اس کے واقعاتی حقائق اور حقائق کا جو واقعاتی پس منظر ہے اسے بالکل منقطع کر دیں. واقعات اور حقائق کو ان کے ریئل ایکچوئل پرسپیکٹو میں دیکھنا ضروری ہے. اس اعتبار سے وہ انسانی معاشرہ تھا, یہ ضرور ہے کہ اس میں خرابی بہت کم نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی لیکن ختم تو نہیں ہوئی تھی. آخر مسلمان ہی ایسے بھی ہوتے تھے جو شراب پی لیتے تھے, انہیں کوڑے لگتے تھے, یہ آخر حدود جاری ہوتے تھے کہ نہیں. صحابی تھے حضرت معاذ جن سے زنا کا جرم سرزد ہو گیا, ان کو کیا گیا سنسار. وہ غامدیہ خاتون بھی آخر مومنہ تھی, اس درجے مومنہ کہ خود آئی ہے کہ مجھے رجوع کر دیا جائے, چار دفعہ آئی ہے. اور حضور نے فرمایا کہ اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر تمام مدینے کے رہنے والے جتنے لوگ ہیں سب میں تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے. قانون قانون ہے, رجوع تو ہوا. اس اعتبار سے حقائق کو اصل پس منظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہو جاتی ہے خطا, حضرت حاتم سے بھی خطا ہو گئی, تو کسی اور سے بھی ہو جائے، مجھ سے ہو جائے، آپ سے ہو جائے، کوئی بعید نہیں، لیکن مستقل پسپائی نہ ہو. تدریجاً ایک ایک قدم بھی پیچھے ہٹے گا تو چاہے کافر تو آپ نہیں ہوئے، لیکن ارتداد معنوی ہو رہا ہے، ارتداد ظاہری، ارتداد قانونی، کھلم کھلا کسی کا کافر ہو جانا. ارتداد معنوی وہ ہے کہ ہوتے ہوتے انسان حقیقت کے اعتبار سے تو ایمان کے دائرے سے نکل گیا، لیکن قانون والا چھلکا لگا ہوا ہے، جس کی میں نے مثال دی ہے بارہ آپ کو، کہ یہ جو دیمک جو ہے اتنا حقیر سا کیڑا، یہ بھی پوری چوکھٹ کو کھا جاتا ہے اندر سے، کھوکھلا کر دیا، لیکن اوپر ایک جو ہے اوپر ایک چپٹی سی وہ چھوڑتا ہے، اس لیے بھی اگر کہیں اس میں بھی سراغ ہو گیا تو مکان والے کو پتا چل جائے گا، میری کارستانی جو ہے اس کے علم میں آ جائے گی. لہذا وہ اوپر قائم ہے، وہ منیجر جو ہے ایک لگا ہوا ہے، اندر تو کھا گیا. اسی طریقے سے ایمان اندر سے ختم، لیکن اوپر سے قانونی اسلام کا منیجر موجود ہے، یہ ہے جس کا نام نفاق ہے. نفاق کسے کہتے ہیں؟ منافق کون ہے؟ دارے کا بے انم آمنو سما کفر، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کو لائے تھے لیکن پھر کفر کر چکے، لیکن کفر کر کے بھی وہ کفر قانونی نہیں ہوا، رہے اسلام کے دائرے میں، قانونی ایمان کے دائرے میں رہے ہیں، حقیقتا وہ کافر ہو گئے. تو ارتداد کی بھی گویا کہ دو شکلیں ہو گئی، ارتداد معنوی یا ارتداد حقیقی، اور ایک ہے ارتداد ظاہری، ارتداد قانونی. مرتد تو جو بھی مسلمانوں میں ہو جائے گا، مسلمان معاشرے میں اسلامی حکومت میں گردن اڑا دی جائے گی، یا وہ دارالاسلام سے باہر جائے جان بچانے کے لیے، لیکن وہاں تو گردن قتل مرتد، یہ اسلام کی حدود میں سے. لیکن جو نہیں اعلان کرتا، اندر ہی اندر مرتد ہو چکا ہے، اس کے لیے یہ جو آیت مبارکہ ہے، یہ ہم میں سے ہر شخص کے لیے، جسے بھی اللہ تعالیٰ کوئی توفیق دے، یا اس نے اللہ تعالیٰ نے کبھی اسے چن لیا ہو اپنے دین کی کسی خدمت کے لیے، پھر ان حالات اور شدائد اور امتحانات اور مصائب اور نظم کی پابندی اور حکم کا ماننا اور وقت کا فارغ کرنا، ان چیزوں کی وجہ سے اگر پیچھے ایسا ہے، تو یہ گویا کہ بہت ہی تشویش والی بات ہے. یہ ارتداد معنوی ہے، جس کے بارے میں یہ بہت ہی، جو قرآن مجید کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر ضربۂ سلام کہلانے کی مستحق یہ آیت مبارکہ ہے. چوتھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اہل ایمان تم میں سے جو کوئی بھی واپس ہوگا اپنے دین سے. یہ پسپائی جسے کہتے ہیں نا، پسپا، پا پاؤں کو کہتے ہیں، پاؤں پیچھے ہٹنا. جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے آپ الٹے پاؤں پیچھے چلنا شروع کرتے ہیں، رخ کو ادھر ہی رکھا ہوا ہے. ایک یہ ہے کہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں درجہ بدرجہ، اور ایک یہ پسپائی اختیار کر رہے ہیں، رخ ادھر ہے لیکن جا رہے ہیں پیچھے، ایک ایک قدم کر کے قدم بہ قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں. ارتداد کے یہ معنی، اس لیے کہ ردا یا رکو، لوٹا دینا، کسی اور شے کو لوٹا دینا، پلپٹ کر دینا. اور ارتداد باب ابتعال، خود لوٹنا، پلٹنا، پسپائی اختیار کرنا، پیچھے ہٹنا. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. اب جو الفاظ آ رہے ہیں، ان میں تین جوڑے آئے ہیں الفاظ کے، اور ایک حزب اللہ، اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے، اللہ کا پسندیدہ انسان کون سا ہے، اس کے کیا اوصاف ہے، حزب اللہ کے لیے کیا صفات اپنے اندر پیدا کرنی ضروری ہے، اس کے اعتبار سے یہ تین جوڑے ہیں بہت خوبصورت. فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ تعالیٰ کو تمہارا محتاج نہیں ہے، اگر تمہیں پیچھے ہٹنا، ہٹ جاؤ، دفاع ہو جاؤ، تم اپنے مرتبے کو اور منصب کو کھو دو گے، تم اپنی آنکھوں برباد کر دو گے، اللہ کا کچھ نہیں بھی رکھتا، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے. یہ نہ سمجھو کہ یہ چھپر تم ہی تھامے ہوئے ہو تو تھما ہوا ہے ورنہ تو گر جائے، ایسا نہیں. بھائی تب تم ان کو منجی نہیں پسو بھائی اللہ میں قوم، اللہ اور کسی قوم کو لے آئے گا. یہ سورہ محمد میں بھی الفاظ آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم نے پیر دکھائی تو اللہ تمہیں ہٹائے گا اور کسی اور قوم کو لے جائے گا. ان تتبلو یا تب دل قوم غیر، اگر تم پیر دکھاؤ گے، ایک ہے پیٹھ مڑ کے چلے جانا، ایک ہے رفتہ رفتہ پیچھے پسپائی اختیار کرنا. تو یہ تبلا میں تو پیٹھ موڑنا ہے، اور یہ ارتداد ہے کہ رخ بظاہر ادھر ہی ہے، بہانے بنا رہے ہیں، عذرات تراش رہے ہیں، یوں نہیں ہے، یہ ہے، یہ نہیں ہے، وہ ہے، لیکن یہ کہ دل فیر پیچھے ہٹ رہے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ اس کا معاملہ جو ہے، ہر انسان، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان تو اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میں کہاں ہوں، کتنے پانی میں ہوں. دوسروں کی زبانیں بند کر دے گا, دلیلیں پیش کرے گا, عذرات پیش کرے گا, طرح طرح سے نیشنلائز کرے گا, جسٹیفیکیشن پیدا کرے گا, لیکن یہ کہ اصل میں اس کا ضمیر بتا دے گا کدھر جا رہے ہیں. من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. پہلا جوڑا یہ ہے اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. یہ اس اعتبار سے بڑا پیارا انداز ہے, یہ باہمی محبت. یہ جو دو طرفہ رشتہ میں کبھی کبھی بلکہ متعدد مواقع پر بیان کرتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے بندے کا. تم اللہ سے محبت کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا, تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا, ان تنسو اللہ ینصرکم, تم اللہ کو یاد کرو گے اللہ تمہیں یاد رکھے گا. فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. اس اعتبار سے ہر معاملے میں توبہ, توبہ کیا ہے؟ اللہ بھی تواب, بندہ بھی تواب. بندے نے معصیت کی وجہ سے گویا کہ اپنا رخ دوسری طرف کر لیا تھا, اللہ سے منہ موڑ لیا, اللہ کا حکم نہیں مانا, منہ موڑ لیا نا. اللہ نے بھی اپنی عنایت اور توجہ کا رخ جو ہے دوسری طرف کر لیا. اب اگر بندہ دوبارہ آیا انابت کے ساتھ, خشوع کے ساتھ, خضوع کے ساتھ اور پچھتاوے کے ساتھ, اپنے دل کے اندر حقیقی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ افسوس ہے, رنج ہے کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے, پھر گرا کر معافی مانگ, اللہ تعالیٰ بھی دوبارہ اپنے اس نگاہ رحمت کے ساتھ متوجہ ہو جائے. تو یہ دو طرفہ معاملہ ہے. لیکن یہ کہ جس طریقے سے یہ باہمی محبت کا رشتہ یہاں آیا ہے, میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کہیں ایک جگہ پر یکجا ہو کر یہ دو چیزیں آئی ہوں. یہ تو آیا ہے اللہ سے محبت اور اللہ بھی محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص. اللہ محبت کرتا ہے اپنے ان بندوں سے جو جنگ کرتے ہیں اس کی راہ میں صفے باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار. اہل ایمان اللہ سے محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو علیحدہ علیحدہ تو یہ مضمون آیا, لیکن یہاں جس طرح یکجا ہو کر آیا ہے, اللہ ایسے بندوں کو لے آئے گا, یحبہم, اللہ ان سے محبت کرے گا, ویحبونہ, اور وہ اس سے محبت کرے گا. اس میں ایک اور لطیف نقطہ ہے جس میں واقعہ یہ ہے کہ جس کو بھی کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی درجے میں کوئی تعلق خاطر قلبی کو رشتہ ہوگا, وہ اس کی لذت سے نہایت مستفید ہوگا کہ کس قدر اس میں اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے. یحبہم پہلے آیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی درجے میں انسان کو خیر کی توفیق ملی ہو, فوراً سمجھنا چاہیے اللہ نے مجھے چن لیا ہے, پسند کر لیا ہے, مجھ تک یہ بات پہنچا دی, پیغام پہنچا دیا. ہزاروں لاکھوں بندے اس کے جس تک یہ بات واضح نہیں ہوئی, کروڑوں بندے ہیں اللہ کے کہ جن کو اسلام کی حقیقت یا اسلام کا نام نہیں سنا انہوں نے. تو ہم تو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں, جس کو بھی اللہ نے موقع دیا گویا کہ اللہ نے اسے چنا ہے, موقع دیا. اس پر پھر اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان مندی ہو. تو یحبہم پہلے ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ سے محبت کریں گے تو اللہ اسے محبت کرے گا, لیکن یہاں یہ کہ اللہ اسے محبت کرے گا گویا کہ اللہ انہیں موقع دے گا, اللہ انہیں چن لے گا. جیسے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چن لیتا, اللہ نے تمہیں پسند کر لیا. وہ تباہم, اپنے نصیب پر فخر کرو, تم چنے ہوئے لوگ ہو, تمہیں اللہ نے پسند کیا. جاہدوا فی اللہ حق کا جہاد ہی ہو, اجتباکم, اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے لیے جہاد کرنے کا, اور جتنا کہ اس کے لیے جہاد کرنے کا حق ہے اس نے تمہیں چن لیا ہے. یو آر دی چوزن پیپل, یو ہیو بین سلیکٹڈ. اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں کوئی سلیکشن کہیں ہو رہا ہو, بہت سے اپلیکنٹس ہو, جو سلیکٹ ہو جائے گا اسے آپ مبارکباد دیتے ہیں, وہ بھی خوش ہوگا کہ میرا سلیکشن ہو گیا. تو تم تو سلیکٹ کر لیے گئے ہو, تباہ ہو. لیکن یہ کہ اگر ایسا بھی ہو, آخرت کا یقین کسی درجے میں ہو, اللہ سے محبت کسی درجے میں ہو, تو ہر خیر کا جذبہ جو دل میں پیدا ہو اسے انسان سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے نام پی پی کال ہے, اللہ نے پرسنلی مجھے یاد کیا ہے کہ تم اس کام کو کرو, اللہ تعالیٰ نے ذاتی طور پر میرا انتخاب کیا ہے, مجھے اس کے لیے چن لیا ہے. یہ احساس جو ہے اس قدر انسان کے لیے اس میں سرور ہے, اتنا اطمینان ہے, یعنی آگے انسان فاقہ کر رہا ہے لیکن اس فاقے کی حالت میں بھی یہ احساس موجود ہے, تو جو سرور اسے ہوگا, جو کیف اسے ہوگا, وہ بہترین کھانے کھا کر اور بہترین جو ہے آپ 250 کے اندر زندگی گزار کر وہ کیفیت نہیں ہو سکتی. اللہ نے مجھے چنا ہے, بلکہ میں آج تو نہیں اور اس وقت یاد آ گیا جب پچھلے جمعے میں یہی آیت میرے ذہن میں تو تھی, کیونکہ سلسلہ مضمون تو چل رہا ہے تسلسل کے ساتھ. تو یہ گانا کوئی بہت بچپن میں ہم سنتے رہے ہیں, یہ کوئی ہائی اسکول کے بھی اولین دور میں سے کوئی نادیا شکل میں کوئی گانا تھا کہ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. یہ جو احساس ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, جس خیر کا جذبہ دل میں کسی وقت عمرے انسان کے وہ محسوس کرے مجھے اللہ کی طرف سے بلاوا آیا, مجھے اللہ نے پکارا ہے, مجھے اللہ نے چنا ہے, مجھے اللہ نے موقع دیا ہے, مجھے اللہ نے پسند کیا ہے, یہ اللہ کی طرف سے گاڈ گیون اپارچونیٹی ہے کہ جو مجھے عطا ہوئی. اگر یہ احساس ہوگا تو اب اس کی قدر پیدا ہوگی کہ اگر اللہ نے مجھے پکارا ہے, اللہ نے مجھے بلایا ہے, اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے, تو پھر جو اس کے اندر عظمت پیدا ہوگی, جو اس کے لیے جد و جہد وہ کرے گا. تو اس لیے یہاں پہلے وہ لفظ آیا گیا یحبہم, اللہ ان سے محبت کرے گا, ویحبونہ اور وہ پھر اس سے محبت کریں گے, وہ بھی اس کیفیت کا مظہر بن جائیں گے کہ والذین آمنوا اشد حبًا حبا للہ, اہل ایمان کی تو سب سے شدید محبت اللہ کی ذات کے ساتھ. اب دوسرا نتیجہ یہ تو ہوا اللہ کے ساتھ بائی لیٹرل ریلیشن شپ, دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی دنیاوی محبتیں بھی اللہ ہی کی محبت کے تابع ہو جائیں گی. نتیجہ کیا نکلے گا, جو اللہ والے ہیں ان کے لیے اقبال نے بہترین تعبیر کی ہے, یہ قرآن مجید میں یہ دو مرتبہ مضمون آیا ہے اور یہ میں نے بارہ کہا ہے, اہم مضامین قرآن میں دو مرتبہ ضرور آتے ہیں. جو یہاں آیا ہے اذلۃن علی المؤمنین اعزۃن علی الکافرین, اہل ایمان کے حق میں بہت نرم, نرم بھی نہیں جھکے ہوئے ہیں. اصل میں تذلل کہتے ہیں کسی کے سامنے عاجزی اختیار کر لینا, کسی کے سامنے بچھ جانا, یہ صحیح ترین ترجمہ ہوگا اردو محاورے میں, کسی کے سامنے بچھ جانا. اہل ایمان کے سامنے وہ بچھے ہوئے رہیں گے لیکن اہل کفر کے مقابلے میں سخت ہوں گے, عزت علی الکافر, کافروں پر بڑے بھاری ہوں گے. یہ نہیں کہ وہ کافر کسی دباؤ سے کوئی بات منوا لیں یا کسی ٹیمپٹیشن کے ذریعے سے انہیں کسی اپنے موقف سے منحرف کر لیں, بڑے بھاری چٹان کے مانے کھڑے ہوئے, لیکن اہل ایمان کے لیے اذلۃن علی المؤمنین اعزۃن علی الکافرین, یہی ہے جو سورہ فتح کے آخر میں آیا, رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم, بڑے سخت بڑے بھاری شدید کفار کے حق میں اور آپس میں بڑے رحیم شفیق بڑے رقیق القلب, ایک دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ درد سمجھنے والے, اپنے باطن میں اس کے درد کو اور تیس کو محسوس کرنے والے. واشداء علی الکفار رحماء بینہم اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین, اسی کو اقبال نے کہا وہ حلقہ یارہ تو برہمن تو بریشم کی طرح نرم اور رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن, یہی کیفیت ہے کہ جو درحقیقت مطلوب ہے. تو پہلا رشتہ کیا ہوا, محبت باہمی اللہ کے ساتھ, دوسرا رشتہ نرمی بچھ جانا توازو اہل ایمان کے حق میں, سختی غلظت شدت اہل کفر. وہی جبکہ اب یہ کب ہوگا, جبکہ حزب اللہ اور حزب الشیطان بالکل آئیڈینٹیفائی ہو جائے, اگر گڑبڑ ہے بیچ میں تب ابھی اس کیفیت کا جو ہے کوئی مصداق نہیں بنے گا. جب یہ دونوں پولرائزیشن مکمل ہو جائے تو چاہے بات ہے لیکن اگر اللہ اور رسول کا مخالف ہے تو کوئی رشتہ نہیں ہوگا. جیسے کہ حضرت ابو بکر نے کہا تھا عبد الرحمان سے اپنے بیٹے سے, عبد الرحمان ابھی ایمان نہیں لائے تھے, غزوہ بدر میں کفار کی طرف سے شریک ہوئے, ابو بکر محمد الرسول اللہ کے جانشار. اب حضرت عبد الرحمان جو بعد میں ایمان لے آئے انہوں نے کہا ابا جان بدر میں کئی مواقع ایسے آئے کہ آپ میری زد میں تھے, میں آپ کو قتل کر سکتا تھا لیکن میں نے آپ کی رعایت کی. حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ بیٹے تم نے یہ اس لیے کیا کہ تم باطل کے لیے لڑ رہے, خدا کی قسم اگر تم کہیں میری زد میں آ جاتے کبھی نہ چھوڑتا. یہ ہے اسی لیے حضرت عمر نے کہا تھا سیرانِ بدر کے بارے میں کہ ان میں سے جو جس کا قریب تر ہے عزیز تر مسلمانوں میں سے ان کافروں میں سے جو قریب رشتے دار ہے وہ اپنے ہاتھ سے قتل کرے. یہ ہے عزت علی الکافرین, یہاں رشتے جو ہے کہیں اگر آڑے آ گئے لیکن کب, جبکہ حق و باطل تب بالکل ممیز ہو چکا ہو، جب حزب اللہ اور حزب الشیطان بالکل علیحدہ علیحدہ ممیز ہو جائے تب کی بات ہے. اب جبکہ ابھی گڑبڑ ہے معاملہ، ابھی دعوت کا آپ نے حق ادا نہیں کیا، اس وقت اس کا حکم نہیں ہوگا. البتہ ظاہر بات ہے کہ تدریجن یہ احتیاط شروع تو ہو جائے گی. یہ تو حزب اللہ کا فطری تقاضا ہے، جو آپ کے ہم مقصد ہیں، آپ کے شریک ہیں، اس کام کے اندر ان کے ساتھ محبت، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وجبت محبتی للمتحابین فیا والمتبادلین فیا والمتجالسین فیا والمتزاورین فیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے حق میں جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جائیں، وزٹ کریں ایک دوسرے کو، متزاورین فیا زیارت کریں ایک دوسرے کی، جائیں ملیں میرے لیے، کسی اور دنیاوی مقصد کے لیے نہیں، کسی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس مقصد جو ہے اس کے رشتے کی وجہ سے، ایمان کے رشتے کی بنا پر. والمتجالسین فیا میرے لیے باہم مل جل کر بیٹھے، والمتبادلین فیا میرے لیے ایک دوسرے پر خرچ کریں. یہ تمام ان کے لیے اللہ کی محبت واجب ہو. بلکہ ایک حدیث تو اس موضوع پر گویا کہ حرف آخر کا درجہ رکھتی ہے کہ قیامت کے دن میدان حشر میں جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، جسے ہمارے ہاں روایات میں کہا جاتا ہے سورج سبا نیزے پر ہوگا اور پسینوں کے سمندروں میں غرق ہو رہے ہوں گے لوگ، گردن گردن پہ پسینے آئے ہوں گے، اس وقت فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکار آئے گی، این المتحابون بجلالی، کہاں ہے وہ لوگ جو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے میری عظمت کے لیے، بجلالی میری جلال، میری عظمت، میرے دین کی اقامت، میرے کلمے کی سربلندی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے، یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، اقامت دین کی جد و جہد کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے اللہ دلی. آج میں انہیں اپنے خاص عرش کے سائے تلے جگہ دوں گا جبکہ کسی کے لیے کوئی سایہ نہیں. یہ ہے باہمی محبت، اذلت علی المؤمنین عزت علی الکافرین. اب تیسری بات آئی، اب دیکھیے یہ قرآن کا اسلوب، یہ اس کی ادبیت اور فصاحت ہے کہ یہ دو جوڑے تو بالکل نمایاں طور پر جوڑے ہیں، لیکن اگلی شہ اگرچہ ایک ہے لیکن اس کو بھی جوڑے کی شکل دی تاکہ جو اسلوب ہے وہ برقرار رہے. یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومت لائم، وہ جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں. تم جہاد سے جی چرا رہے ہو، تم پیچھے ہٹ رہے ہو، تمہیں اپنے مالی مفادات زیادہ عزیز ہیں، اپنے کیریئر زیادہ عزیز ہیں، اپنے مستقبل زیادہ عزیز ہیں، اپنے اور کاروبار زیادہ عزیز ہیں، تم پیچھے ہٹ رہے ہو. لیکن وہ جن کا ذکر میں کر رہا ہوں یہاں، فرمایا گیا کہ پھر ہم لے آئیں گے کسی اور قوم کو، یحبہم ویحبونہم، اذلت علی المؤمنین عزت علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومت لائم، وہ جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا پھل کی پرواہ نہیں کرے. یہ ملامت کیا ہوتی ہے؟ ملامت ایک مخالفانہ بھی ہوتی ہے، تم غلط کر رہے ہو، یہ جھوٹ ہے، یہ بکواس ہے، تم دھوکے میں آ گئے ہو، تم دھوکہ دے رہے ہو، یہ ملامت ہے، تمہارے نظریات باطل ہیں، یہ سب ڈکوسلے ہیں، یہ دخیار اسی باتیں ہیں، یہ انہونی بات ہے، نہیں ہو سکتی وغیرہ وغیرہ. ایک ملامت ہوتی ہے خیر خواہی کے انداز، محبت کے انداز، نافع میاں ذرا مستقبل کی فکر کرو، کچھ خیال کرو، کیا کر رہے ہو، تمہیں آخر کو دائیں بائیں کا کی فکر کرنی چاہیے، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے، بچوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، بیٹیاں ہیں ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، یہ ایک ناصحانہ انداز کی ملامت. ٹھیک ہے بھائی، کام بھی کرنا چاہیے، لیکن آخر یہ ہے کہ کسی حساب کتاب کے ساتھ چلنا چاہیے. انسان بالکل جو ہے وہ اپنے جو بھی مسائل ہیں اور معاملات ہیں ان سے بالکل ہی روگردان ہو جائے، یہ تو صحیح نہیں ہے، یہ تو دیوانگی ہے، یہ تو فیریٹسزم ہے، یہ تو گویا کہ انسان جو ہے وہ جس کو کہ مخالفوں نے کہا تھا سفہا، جب کہا جاتا تھا منافقوں سے آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے، تو وہ جوابوں کہتے تھے ارومنو کما آمن سفہا، کیا ہم اس طرح ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ یہ تو بے وقوف ہے، انہیں اپنے خیر کی فکر نہیں تھی، شر کی فکر نہیں، نقصان کی پرواہ نہیں، نفع کا خیال نہیں، مستقبل کی فکر نہیں، بال بچوں کا دھیان نہیں، کچھ ہے ہی نہیں، پاگل ہو گئی ہے، یہ تو بےوقوف لوگ ہیں، سفی ہیں. تو واقعہ یہ ہے، ایک قول نقل ہوتا ہے، مجھے نہیں معلوم تھی یہ کس کا ہے، آیا حدیث ہے یہ کیا ہے، کال الجنت ملحون،
واقعہ یہ ہے کہ جنتی وہی ہوں گے جنہیں دنیا والے پاگل سمجھیں گے. واقعہ یہ ہے آپ آخرت پر یقین رکھتے ہو. ایک تو ماحول ہے جسے خلافت راستہ کا ماحول مل گیا وہ اور ہے, جہاں کفر کا غلبہ ہوگا وہاں تو وہ اہل حق جو ہے وہ کیسے جیے گا, وہ تو ماہیے بے آپ کی طرح رہے گا, اس کا کوئی کسی سے دوستی نہیں ہوگی, کسی سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی, وہ تو دیوانوں کی طرح وہ تو لگا ہوا ہوگا اپنی اسی دھن کے اندر, تو وہ تو معلوم ہوگا بے وقوف ہے, فینٹکس ہے, دیوانے ہیں, پاگل ہے. تو یہاں فرمایا کہ ہر نو کی ملامت سے بالکل بے پرواہ ہو کر ولا یخافون لومت علی, اسی لفظ کو اس طرح استعمال کیا ہے فیض نے اپنی ایک نظم میں, چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی نابی کے دشنام اور چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت. یہ ملامت کا لفظ جو ہے کیونکہ فیض بھی ہم نے عربک تھا, باقی جو نظریات اس کے تھے وہ تھے, لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ عربی سے واقف عربی زبان کو جاننے والا اس نے جس انداز میں ترکیبیں کثرت کے ساتھ تو اصل میں قرآن مجید کی تراکیب جو ہے وہ اختیار کی ہیں علامہ اقبال نے, لیکن علامہ اقبال نے تو بالکل الفاظ بلکہ ٹکڑے جو ہے آیات قرآنی کے انہیں سجا دیا ہے جیسے کوئی ہیرا جو ہے جڑ دیا جائے کہیں کسی انگوٹھی کے اندر لا کر, اس طرح انہوں نے اپنے اشعار کے اندر قرآن مجید کے الفاظ کو جو کتوں لا کر وہ وہاں پر جو ہے. لیکن اس فیض کے ہاں بھی وہ تلمیحات وہ استعارے وہ اسلوب موجود. اب یہ اپنوں کی طرز ملامت, یہ جو قرآن مجید کی اس آیت کو نہ جانتا ہو وہ نہیں سمجھ پائے گا اس کے لیے طرز ملامت کیسے آئے. تو چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوی کے دشنام, چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت, کیا کرتی ہے اپنوں کی طرز ملامت یہ ناصحانہ انداز کی ہوتی ہے, جس کا کہ سورہ عنکبوت میں بھی ذکر ہے, وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون. اور کہتے ہیں یہ کافر لوگ اپنے ان نوجوانوں سے کہتے تھے جو ایمان لے آئے تھے حضور پر, کہاں پاگل ہو گئے ہو, کدھر کس کے پیچھے لگ گئے ہو, ہمارے ہی راستے پر چلو, اور اگر یہ غلط راستہ ہے تو اللہ کے یہاں جواب دہی ہم کریں گے, تم ہمارے حکم کی وجہ سے اسی راستے پر چلو, اگر اس پر کوئی وبال آیا تو ہم جھیلیں گے, تمہاری طرف سے بھی سزا ہم بھگت دیں گے. فرمائے جھوٹے, یہ کسی کی سزا نہیں جھیل سکتے, اپنی سزا میں تو اضافہ کروا رہے ہیں. یا وہ جو اٹھانے والا یا مل اسکال ہوں اسکال اب اسکال, ان کو جو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اپنے گناہوں میں تو اضافہ کر رہے ہیں, لیکن یہ کسی اور کے گناہ کی کمی نہیں ہوگی. اگر تم ان کے کہنے کی وجہ سے راہ حق سے منحرف ہو گئے, اگر تم نے پچھپائی اختیار کی تو سارا وبال تمہارے اوپر ہی آئے گا. کوئی تمہارا وبال لا تذر و واذلت من فوقرا, کوئی کسی اور کا بوجھ اٹھانے والی نہیں ہوگی, کوئی جان ہر جان کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا. تو یہ چھ الفاظ یہ در حقیقت میرے اور آپ کے لیے جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی درجے میں کوئی توفیق دی ہے ان کے لیے یہ ایک آئینہ ہے. اللہ نے اپنے پسندیدہ لوگوں کے چھ اوصاف بیان کیے, بلکہ پانچ ہی کہنے چاہیے, پسندیدہ جب ہو گئے تو یحبہم تو آ گیا اس میں, باقی پانچ ہیں. فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومت لائم, کسی ملامت گر کی کسی ملامت سے کی کوئی پرواہ نہیں, اللہ کی راہ میں جہاد میں لگے ہوئے جد و جہد تن من دھن لگا رہے ہیں. جہاد فی سبیل اللہ در حقیقت اس پر تفصیل سے گفتگویں ہو چکی ہیں. میں نے 17 اپریل کا جو ہمارا تنظیم اسلامی کا سالانہ اجلاس کا افتتاحی جو سمجھیے کہ ایک سالانہ اجتماع کا افتتاحی فنکشن تھا وہ خطاب جمعہ تھا, اس میں نے جہاد کے موضوع پر یہاں بھی اسی موضوع پر تقریر کی, وہیں سے پھر یہ بات اقامت دین تک آئی اور اسی کو آج ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ اگر مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے, اگر ہم بھی اللہ کے محبوبوں میں سے ہو جائیں, اگر ہمیں چنا ہے اللہ نے, کوئی موقع اللہ نے دیا ہے, کسی ایسی تحریک کے ساتھ متعارف کرا دیا ہے, کسی ایسی تحریک کے ساتھ وابستگی کی توفیق عطا فرما دی ہے, تو یہ گویا اللہ کی پی پی کال ہے میرے اور آپ کے نام, یہ اللہ کا بلاوا ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے, یا اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے, اللہ نے ہمیں چنا ہے. اب اس معیار پر اپنے آپ کو پرکھنا ہوگا کہ ہم بھی اس کے حق شناس ہیں یا نہیں, قدردان ہے کہ نہیں. اس اعتبار سے یہ پانچ اوصاف یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم, فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے وہ دیتا ہے جس کو چاہتا, واللہ واسع العلیم. اب دیکھیے اکثر و بیشتر تو آتا ہے جب یہ ذکر آتا ہے اللہ کے فضل کا, ظاہر کا فضل اللہ یوتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ بڑے فضل والا ہے, اللہ کے فضل کے خزانے کو محدود نہیں ہے. لیکن یہاں بدل نہیں بات, واللہ واسع العلیم, اس میں مجھے واللہ ذو الفضل العظیم تو ایک دل میں آ گیا واسع میں, اللہ باب وسعت والا ہے, بڑے سمائی والا ہے, اس کے فضل کے خزانے اثار ہیں, ختم ہونے والے نہیں ہیں. لیکن علیم بھی ہے, یہاں علیم کا لفظ بہت گہرے معنی دے رہا ہے, وہ جانتا ہے کون اہل ہے اس کا کہ اسے میں چنوں, وہ فضل یوں ہی نہیں عطا کرتا, وہ جانتا ہے کہ یہ کاٹھی کس گھوڑے کے لیے ہے, یہ نہیں کہ وہ کسی گدھے کے اوپر وہ کاٹھی رکھ دے گا, وہ جو بھی جس چیز کے لیے موجود ہے وہ علیم ہے, جس کو دیتا ہے دیکھ کر دیتا ہے, اپنے علم کی بنیاد پر دیتا ہے. اس اعتبار سے واللہ واسع العلیم, وہ صاحب علم ہے, علم کی بنا پر اس کا چناؤ ہوتا ہے, وہ کسی کو توفیق دیتا ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا ہمیں سوال کرنا چاہیے. اب اس کے بعد صرف حوالہ دے رہا ہوں, اس کے بعد چونکہ جو لٹمس ٹیسٹ میں نے کہا تھا یہ تو اوصاف حزب اللہ کے, یہ چھ یا تین دو تین جوڑے جو ہیں دو دو اوصاف کے, لیکن پھر لٹمس ٹیسٹ وہی ہے, انسان اپنے دل میں جھانک لے, محبتیں رشتے داریاں قرابتیں دلی روابط کن کے ساتھ, اگر تو وہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا, تمہارا ولی تمہارا دوست تمہارا دلی تعلق تمہاری محبت دلی محبت کے حقدار نمبر ایک اللہ ہے, نمبر دو اللہ کے رسول ہے, نمبر تین اہل ایمان. اب دیکھیے تقابل کے ساتھ جو ہے قرآن مجید بہت واضح ہوتا ہے, القرآن یفسر بعضہ بعضا, یہ محبت پر وہ آیت جو ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24-12 میں نے آپ کو سنائی, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ, وہاں تین محبتیں کون سی ہیں ان آٹھ محبتوں کے مقابلے میں, باپوں کی محبت, بیٹوں کی محبت, بھائیوں کی محبت, بیویوں کی یا بیویوں کے لیے شوہروں کی محبت اور رشتہ داروں کی محبت, جائیداد کی محبت, کاروبار کی محبت, دولت کی محبت, اس کا تقابل کرو, ان کو آٹھ محبتوں کو ڈالو ایک پلڑے میں, تین محبتیں اللہ کی محبت, اس کے رسول کی محبت, اللہ کی راہ میں جہاد سے محبت. پھر دیکھو کون سا پہلا باری ہے, اگر یہ تین والا بھاری ہے تو تہنیت مبارکباد, اور اگر وہ آٹھ والا بھاری ہے فتربصوا, تو جاؤ ادھر بیٹھو انتظار کرو دفاع ہو جاؤ, فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین, اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا, جس نے اپنے محبت کی میزان ہی تلپٹ کر دی اب وہ کیا ہوگا, کدھر جائے گا. یہاں دیکھیے تین محبتیں یہاں بھی آئی, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا, اس لیے کہ یہ تیسری وہاں کی اور تیسری یہاں کی ایک ہی ہے, جو خود اللہ کی راہ میں جہاد سے محبت کر رہا ہوگا وہ انہی سے تو محبت کرے گا جو اس جہاد میں اس کے ساتھی ہے, جو اس کے ہم مقصد ہیں, جو اس کے ساتھی ہیں, جو خود اسی جہاد میں لگے ہوئے ہیں. تو در حقیقت تیسری جہاد ایک ہی ہے, وہاں اس کی تعبیر کی گئی وجہاد فی سبیل یا والذین آمنوا, جو در حقیقت کسی جہاد میں یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومت لائم, جو اس کیفیت کے اندر ہے وہی ہے در حقیقت تمہاری محبت کے مستحق. اور اس کے بعد فرمایا یہ کون ہے اہل ایمان, الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, نماز قائم رکھتے ہیں زکات بھی دیتے ہیں لیکن جھک کر دیتے ہیں, جس کو دے رہے ہیں اس پر اپنا احسان نہیں سمجھتے, اس کا احسان سمجھتے ہیں کہ وہ قبول کر رہا ہے. خاص طور پر یہ جماعتی زندگی میں, یہ حزب اللہ میں, ایک ہے آپ نے کسی فقیر کو, کسی یتیم کو, کسی بیوہ کو, کسی بھوکے کو دیا ہے, ایک یہ ہے کہ جو اس جد و جہد کے اندر لگا ہوا ہے اور اس وجہ سے وہ اپنی معاش کی کفالت نہیں کر پا رہا, آپ اس کی مدد کر رہے ہیں, زمین و آسمان کا فرق ہے. جناچہ سورہ بقرہ میں جو دو رکوع آئے ہیں جو انفاق پر جو ہے قرآن مجید کا ضربہ سلام ہے, بہت طویل بحث ہے, اس میں فرمایا وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں اس طرح گھر جائیں کہ وہ اپنی معاش کے لیے جدوجہد نہ کر پائیں. ہر تحریک کو, ہر انقلابی جدوجہد کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ہمتن لگے ہوئے, ظاہر بات ہے آپ اپنے دکانداری کریں گے تو کتنا وقت نکال لیں گے دین کے لیے؟ آپ دفتر میں 8 گھنٹے اگر جو ہے حلال کر کے اگر تنخواہ آپ نے لینی ہے, وہاں آپ نے 8 گھنٹے اپنی جان ہلکان کی ہے, تو پھر کتنی آپ کے اندر توانائی رہ جائے گی کہ آپ کوئی کام اور کر سکیں؟ ٹھیک ہے, اکثر لوگ کریں گے, لیکن یہ کہ اصل نیوکلیس, اصل ریڑھ کی ہڈی تو ایسے لوگوں پر مشتمل ہو سکتی ہے جو ہم تن لگے ہوئے ہیں. تو ہم تن جو لگے ہوئے ہیں انہیں بھی تن تو لگا ہوا ہے کہ نہیں؟ ان کی بھی کوئی ضروریات ہے کہ نہیں؟ ان کو بھی کوئی پیٹ لگا ہوا ہے کہ نہیں؟ یہ ہے وہ لوگ الذین احسروا فی سبیل اللہ, جن کا جو اللہ کی راہ میں اس طرح گر گئے جہاد فی سبیل اللہ کی جدوجہد میں کہ اب وہ اپنے لیے معاش کے لیے کوئی وقت نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی محنت کرے. یا جو اصحاب صفا بیٹھے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پا رہے ہیں, تعلیم حاصل کر رہے ہیں, انہیں کے ذریعے سے تعلیم پہلی کے نہیں پہلی پہ یہی تھے جنہیں بھیج دیا جاتا تھا, انہیں میں سے 70 ایک مرتبہ شہید کر دیے گئے. دھوکے سے کافروں نے بلایا کہ آپ بھیجیے ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہمارے ہاں دین سکھائیں اور قرآن کی تعلیم دیں. 70 صحابہ کا ایک گروہ گیا ڈیرے مؤنا, وہ کہلاتا ہے, وہاں جا کر سب کو شہید کر دیا, صرف ایک بچے ہیں, شاید وہ لاشوں میں پڑے بچ گئے ہوں گے جیسا ایسے حادثوں میں ہوتا. لیکن یہ کہ یہ جماعت تیار ہو رہی تھی, مسلمانوں کی طرف سے کچھ آ گیا تو کھا لیا ورنہ پھاپا. حضور کے ہاں کوئی ہدیہ آ گیا, کوئی اور مسلمانوں کے صدقات آ گئے تو کھا لیا ورنہ پھاپا ہے. اس درجے فاقے کی کیفیت رہتی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابھی منکرین حدیث ان کے اوپر یہ تان جو ہے کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوا, یہ تو سنسار میں ایمان لایا اور اتنی ہزاروں حدیثیں کیسے اس نے بیان کر دی؟ اس لیے کر دی, وہ ہم وقت نہیں رہتے تھے. باقی صحابہ کرام اپنے کاروبار کر رہے ہیں, اپنی اور مشغولیتیں ہیں اور ذمہ داریاں ہیں, ہم وقت ہم تن حضور کے دامن کے ساتھ تو نہیں لگے بیٹھے ہوئے, نہ حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے ہم وقت اور ہم تن, اور نہ حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے, کوئی نہ کوئی کاروبار ہے. لیکن یہ اصحاب صفا تو ہر وقت نہیں ہے, کچھ آ گیا تو کھا لیا. وہی ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ مجھ پر نشی تاری ہوتی تھی فاتحے کی وجہ سے, نقاب کی وجہ سے, اور کچھ لوگ آ کر میری گردن پر پاؤں رکھتے تھے یہ سمجھ کر کہ اسے شاید مرغی کا دورہ ہو گیا. یہ صحابہ کیا لڑا, اصحاب صفا میں وہ بھی تھے جن کے پاس تن ڈھانکنے کو اتنا کپڑا بھی نہیں تھا جو سطر کے لیے ضروری ہو, ان کے صرف تہبند ہے تو وہ بھی اتنے گھٹنوں سے ذرا نیچے کہ اندیشہ ہوتا تھا کہ وہ اگر جائیں گے سجدے میں تو ہو سکتا ہے پیچھے سے صدر کھل جائے, لہذا وہ کوشش کرتے تھے کہ پیچھے رہے, اور پیچھے رہ کر بھی یہ ہے کہ سجدے میں بعد میں جائیں, جب سب لوگ سجدے میں جا چکے ہیں پھر سجدے میں جائیں گے, اور سجدے سے سر اٹھاتے تھے جلدی سے, اس لیے کہ اور تو نہ اوپر کوئی چادر ہے نہ کوئی ایسا کرتا ہے کہ جو اضافی سطر کا کام دے, اور وہ تہبند بھی اتنا چھوٹا ہے. یہ کیفیات تھی ان کا, یہ ہے سب سے بڑھ کر مستحق, یہ ہے جو دین کے لیے ہم تن آ کر بیٹھ گئے ہیں. للذین احسرون فی سبیل اللہ ہے, ان کے لیے ممکن نہیں ہے, لا کیا الفاظ ہے, لا یستطیعون ضربا فی الارض, اب وہ زمین میں چل پھر کر اپنی معاش کی جدوجہد کرنے کا تو ان کے پاس امکان نہیں. تو یہ ہے, اب ان کو اگر آپ کوئی ان سے تعاون کریں تو جھک کر کرنا ہوگا, یہ نہیں کہ وہ آپ کے فقیر ہیں, فقیر تو وہ نہیں ہے, وہ فقر اختیاری ہے ان کا, وہ فقیر عثمانی کے فقیر نہیں ہے, بیگر نہیں ہے, مانگنے والے نہیں ہے. لا یسلون الناس الحافا, وہ لوگوں سے لپٹ کر چمٹ کر پیسے سوال نہیں کرتے جیسے یہاں پر آپ کے ہاں آپ نے ان کو پال لیا ہوا ہے, ان سوالیوں کو ایک ایک روپیہ دے کر آپ سمجھتے ہیں کہ شاید حاتم طائی کی قبر پر لات مار دی آپ نے, اور اس کی وجہ سے یہ کہ ایک لمبی فوج بیٹھی ہوتی ہے یہاں, اور یہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ انسٹیٹیوشن آف بیگری کو در حقیقت آپ لوگ جو ہے تقویت پہنچاتے ہیں. یہ خیرات نہیں ہے, یہ صدقہ نہیں ہے, یہ تو لوگوں کے سامنے جو ہے خاص طور پر اپنی وہ جو ہے سخاوت کا مظاہرہ کرنا, اور اس سے در حقیقت ان کو عادی بنا دینا. یہ چیز جو ہے اگر آپ کا اتنا ہی جذبہ ہے تو دیکھیے اپنے آس پاس آبادیوں کے اندر, یا ان میں سے کسی ایک کو پکڑ لیجیے اور کہیے کہ چلو اپنا گھر مجھے دکھاؤ, اور پھر میں تمہاری سبسٹینشل مدد کروں گا, مجھے معلوم ہو کہ تم حقیقت میں مستحق ہو, تو پھر یہ نہیں کہ ایک روپیہ بلکہ یہ کہ پھر میں تم مدد کروں گا, آپ کی جیسے کہ مدد کرنے کا حق ہے. یہ ہے جو اسلام سکھاتا ہے, یہ نہیں سائلین کا معاملہ اس طرح کا. بارہ لا یسلون الناس الحافا, وہ لوگ جو ہوں گے جو اس جدوجہد کے اندر لگے ہوئے ہوں, وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال تو نہیں کریں گے, اور وہ اس طرح کے سائلین تو نہیں ہیں, ان کو تو جب بولے تو جھک کر دینا پڑے گا. یہ ہے اس آیت کا مفہوم, الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا, جو اس نسبت لٹمس ٹیسٹ کے اوپر بھی کامیاب ہو گئے کہ ان کی محبت جو ہے منحصر ہو گئی ہے اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کے دائرے میں. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, تو یہ حزب اللہ یہ جو پھر غالب ہو کر رہے گی. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے آج کے سخت کا حاصل یہ ہے, بلکہ پچھلے تین چار جمعوں کی جو گفتگو ہو رہی ہے اس کا حاصل رب الرمات یہ ہے, اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے, توفیق کے درجے ہیں, آخر خیال تو دل میں پیدا ہوتا ہے. جو لوگ یہاں چل کر آتے ہیں یوں ہی تو نہیں آتے, کوئی نہ کوئی طبیعت کے اندر مناسبت پیدا ہوئی ہے. آس پاس تو ہے نہیں کہ گھر سے نکلے اور اس مسجد میں پہنچ گئے, یہ کوئی محلے کی مسجد تو ہے نہیں. یہاں جو آ رہے ہیں تو سوچئے کہ اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے, چار میل سے, پانچ میل سے, دس میل سے چل کر اگر کوئی شخص یہاں آیا ہے تو معلوم ہوا کہ کوئی توفیق نہیں ہے. اس کو بھی بی بی کون سمجھیے اللہ کی طرف سے, یہ بھی اللہ کی طرف سے آپ کو بلاوا ہے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. اس انداز کا احساس ہونا چاہیے, پھر یہ کہ اس کی قدردانی ہونی چاہیے, پھر جو بات سامنے آئے آگے بڑھیں, پھر اس میں یار پر پورا اترنے کی کوشش کریں اور وہ ارتدار والا راستہ اختیار نہ کریں, سب کچھ سنیں اور پیچھے ہٹتے جائیں. یہ نہیں, یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. اب میں دوسرا حصہ جو ہے اپنی گفتگو کا, وہ جیسا کہ معمول بن گیا ہے, حالات حاضرہ کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا. اس میں بھی کچھ اس میں اتفاق ہے, آج کے جو ندائے خلافت کا تالا شمارا ہے اس میں جو میں نے عالمی سطح پر جو حالات ہیں جس جو رخ اختیار کر رہے ہیں ان کا بھی جائزہ اور تجزیہ, پھر اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں اس کا ذکر, پھر علاقائی سطح پر افغانستان بھارت کا معاملہ, پھر یہ کہ ملکی سطح پر چند باتیں جو عرض کی تھیں وہ تفصیل سے اس میں آ چکی ہیں. اس پرچے میں گویا کہ میری آج کی گفتگو کی مناسبت سے بہت سا مواد جو ہے موجود ہے. یہ چیزیں جو ہے آپ کے لیے ایک یاد دہانی کا ذریعہ بن سکتی ہے کہ وہ پرچہ آپ لے پڑھے تو اسے دوسروں تک پہنچانے کا بھی پھر ایک ذریعہ ہے. افغانستان کا معاملہ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے ضمن میں بھی جو بات میں نے کہی تھی تازہ شگرا بھی جو آیا اس پرچے میں بہت عمدہ آیا ہے. اب بہت سے بہی خواہ جو افغان جہاد کے نہایت مخلصین میں سے اور تائید کرنے والے اور بھاگ دوڑ کرنے والے, وہ بھی اب یہ کہنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ اب وہاں سٹرگل فار پاور چل رہی ہے, اب یہ اقتدار کی جنگ. اور میرے لیے بہت زیادہ آنکھ کھولنے والا وہ مضمون تھا جو نوائے وقت میں ابو ذر غفاری صاحب کا شائع ہوا ہے پانچ چھ قسطوں میں. آخری دن جو انہوں نے اسے سمپ کیا ہے وہ بہت ہی افسوسناک, ان کا کسی کو پسند ہو یا نہ ہو یہ خونریز جنگ ہوگی اور فیصلہ ہوگا اب طاقت کے ذریعے سے کہ کون وہاں اقتدار اور اختیار جو ہے وہ ہاتھ میں لے سکتا ہے. یہ معاملہ اگرچہ ہمارے لیے بڑا تشویش والا ہے, اور آج بھی ابن الحسن صاحب کا جو مضمون آیا ہے, کیونکہ ایک بھی وہ ہمارے ہاں ایسا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے مجاہدین کے ایک خاص گروپ کو جو ہے زیادہ مورد الزام ٹھہرایا گیا, آج دوسری طرف سے انہوں نے اگرچہ ایسا خراج کے ساتھ تو نہیں کہا ہے لیکن گلبدین حکمت یار صاحب پر بٹوین دی لائنز بین الخطوط اس میں موجود ہے تنقید کہ ان کے عدم تعاون کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی. میں تو اس میں کسی حکم کی حیثیت نہیں رکھتا اور نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں نے افغانستان کے حالات کا کوئی بہت گہرائی میں جا کر یا قریب سے جا کر مطالعہ یا مشاہدہ کیا ہے. اصولی طور پر ایک بات میں عرض کر رہا ہوں جو کہ دراصل جو ہماری گفتگو ہے اس کے اعتبار سے ہے. یہ سب نتیجہ ہے اسی کا کہ جو بھی جہاد ہوا, جو سٹرگل ہوئی وہ ایک جماعت کے تحت میں. آج میں سوچ رہا تھا تو واقعہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں پہلے بھی دھندلے انداز میں سامنے آئی ہیں لیکن آج خاص طور پر طبیعت جو ہے اس پر انشراح کے ساتھ جو ہے وہ مائل ہوئی کہ میں نے تمام جو انقلابات دنیا میں آئے ہیں سوائے انقلاب محمدی کے صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ قدر مشترک پائی. جب روس میں انقلاب آیا ہے بولشویک ریولیوشن تو وہاں بھی گروپ تھے, بولشویکس بھی تھے مارکسٹس بھی تھے, آخری خانہ جنگی ان کی ہوئی ہے اگرچہ وہ دونوں کمیونسٹ تھے, وہاں بھی کوئی ایک پارٹی نہیں تھی اختلاف, اور پھر ان کے درمیان بڑی زبردست خانہ جنگی. چین میں بھی یہی ہوا ماؤ زے تونگ, یعنی ایک طرف وہ تھا کہ جو جس کو آج کل آکاشوانی ایک لفظ استعمال کرتی ہے کٹر پنتھی, یہ جو فنڈامنٹلسٹ کے لیے یا کٹر جو لوگ ہیں یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں تو کٹر پنتھی کہتے ہیں. تو کٹر پنتھی کمیونسٹ جو تھے وہ تو تھے ماؤ زیڈونگ کے ساتھ ہی, لیکن بادشاہوں کے نظام اس کا تختہ الٹنے والوں میں بہت بڑا حصہ جو ہے وہ لبرلز کا تھا. وہ لبرلز کے جو در حقیقت بادشاہ ختم کر کے وہاں جمہوریت لانا چاہتے تھے. اب ان کی جوائنٹ اسٹرگل تھی جس سے کہ بادشاہ کا تختہ الٹا گیا, لیکن پھر ان کے درمیان ہوئی کشمکش. کہیے کہ آخری بات وہی ہوتی ہے کہ جو بھی مل جل کر اگر کوئی انقلاب لائیں گے تو پھر انہیں آپس میں لڑ کر ایک کو ایلیمینیٹ کرنا پڑے گا, تب انقلاب مکمل ہوگا. یہ گویا کہ خاصا ہے دنیا میں انقلابوں کا. یہی معاملہ ایران میں ہوا. ایران میں بھی یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ تھی, جوائنٹ اسٹرگل تھی. اس میں تودے بھی شریک تھی, خالص کمیونسٹ پارٹی, خالص کمیونسٹ پارٹی, مجاہد خلق بھی تھے, ان کے اپنے کچھ نظریات تھے جنہیں بعد میں منافقین قرار دیا. لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب اسٹرگل ہو رہی تھی, انقلابی جدوجہد جب ایران میں ہو رہی تھی, تو نمبر ون پر تھے مجاہدین خلق. بہت منظم تھے, بہت زیادہ ان کا جو ہے ان کے کارڈر بڑے منظم تھے. لیکن یہ کہ بعد میں جب انقلاب آیا تو چونکہ اس کے نتیجے میں جس کو میں نے بارہا کہا ہے کہ وہ ایک کو تھا, پاکستان کی اینٹی بھٹو موومنٹ جسے ہم نظام مصطفیٰ تحریک کہتے تھے, وہ اینٹی بھٹو موومنٹ تھی, وہاں کی اینٹی شاہ موومنٹ تھی, اور دونوں میں تمام عناصر جمع تھے. یہاں بھی لیفٹسٹ بھی تھے, رائٹسٹ بھی تھے, سیکولر بھی تھے, مذہبی بھی تھے, پھر مذہبیوں میں ذرا لبرل بھی تھے, اور آرتھوڈاکس بھی تھے, فنڈامنٹلسٹ بھی تھے, سبھی تھے. اسی طریقے سے وہاں کمیونسٹ بھی اور کیپیٹلسٹ بھی, اور پھر ان میں سیکولر بھی, اور آیت اللہ بھی, اور مجاہدین خلق بھی, اور مہدر بھی, مہدی مادرگان جیسے سیاستدان جو کہ یہاں کے ہمارے جیسے مسلم لیگی جس طرح کے لوگ ہیں, ایسے لوگ ہیں, سب جمع تھے. لیکن یہاں کیا ہوا, کوبائی آرمی, وہاں کوبائی کلرجی, لیکن وہاں جو علماء کے کارڈر نے کو کیا ہے, تو پھر آپ کو معلوم ہے کس طریقے سے خوریزی ہوئی ہے باہمی, کس قدر زبردست مجاہدین خلق کے درمیان اور یہ پاسداران انقلاب کے جو علماء کے زیر اثر تھے, آیت اللہ جو حضرات ہیں ان کے زیر اثر, انتہائی زبردست خوریز. ابھی تک وہ مسئلہ چل رہا, ابھی تک عراق میں وہ مجاہدین خلق کے ٹھکانے ہیں جو ایران الزام لگاتا ہے عراق پر کہ یہ مجاہدین خلق جو ہے جو ہمارے دشمن ہیں ان کو سپورٹ کر رہا ہے. تو یہ دنیا میں تو تمام انقلابوں کا ایک خاصہ رہا ہے, بدقسمتی سے اسی کا منظر یہاں نظر آ رہا ہے, چاہے ہمیں پسند ہو یا نہ ہو. اب جیسا کہ تجزیہ آ رہا ہے, محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو مختلف گروپ تھے, اب ان میں سے کون گروپ حکومت سنبھالے, یہ تو طاقت ہی سے فیصلہ ہوگا, اور طاقت کے نتیجے میں خوریزی بھی ہوگی. اس کے نتیجے میں جیسا کہ آج مدددی صاحب کا بیان آ گیا ہے, بہت ہائی اوپنر ہے یہ چیزیں, کہ میں نے دوستوں کو اس لیے جرنیل بنایا ہے کہ اگر یہ میں نہ کرتا تو پانچ صوبے جو ہے شمالی افغانستان کے والے نہ ہو جاتے. معلوم ہوا کہ وہ ایتھنک, وہ جو میں نے بارہا کہا پچھلے تینوں جگہوں سے واضح کر رہا ہوں, یہ ایتھنک قسم کی پولرائزیشن, لنگوسٹک پولرائزیشن, اگر دین کی پولرائزیشن, حزب اللہ اور حزب الشیطان واضح طور پر نہ ہو جائے علیحدہ علیحدہ, تو یہی نتیجہ نکلے گا. اس لیے کہ یہ اصلیتیں برقرار ہیں, جب برقرار ہیں تو جب کامیابی ہو جائے گی یہ ابھر کر سطح پر آ جائیں گے. جب تک کامن دشمن تھا بادشاہ, جب تک بھاگا نہیں تھا ایران سے, سب کے سب شیر و شکر تھے, مجاہدین خلق بھی اور علماء بھی اور آیت اللہ حضرات, سب کے سب شیر و شکر. بادشاہ بھاگ گیا تھا, لڑائی آپس میں. اسی طریقے سے جب تک نجیب اللہ موجود تھا, سب شیر و شکر, سب کا بظاہر جو ہے وہ جمع ہو رہے ہیں, اور جماعت اسلامی بھی اگر ان کے لیے ریسپشن کر رہی ہے تو مجددی صاحب وہاں پر اہم حیثیت میں بیٹھے. اب وہی جماعت اسلامی کہہ رہی ہے مجددی تو جو امریکہ کے ایجنٹ تھے, تو امریکہ کے ایجنٹ اب بن گئے یا پہلے سے تھے؟ پہلے یہاں بارے جناح میں جو استقبالیہ دیا گیا تھا ان میں سب کو دیا گیا تھا, سب کے لیے احترام تھا. کمی کیا رہی؟ کمی یہی تو تھی کہ ایک جماعت نہیں تھی. تو ہمارے لیے اصل سبق یہی ہے اس میں, وہاں کے لیے تو ہم دعا کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اور دعا کے علاوہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے, ایک بات جو آج کہی گئی ہے, اور یہ جو اس وقت حکومت بنی ہے جیسی بھی بنی ہے, مجددی صاحب اس کے صدر ہیں, آئے ہوئے ہیں, اگر سے بڑی حقارت کے ساتھ کہا ہے قاضی حسین احمد صاحب نے کہ 24 دن کے صدر کے باتوں کا میں کیا جواب دوں, 24 دن کے بعد تو صدارت ختم ہو جائے گی. تو بہرحال یہ بڑے احانت آمیز انداز سے ایک دوسرے کے لیے جو استعمال کیے جا رہے ہیں, وہ قاضی حسین احمد صاحب پر جو حملے لگا رہے کر رہے ہیں, بہرحال انہیں بھی اگر اس بات میں کوئی حقیقت ہے تو پہلے سے بولنا چاہیے تھا کہ کروڑوں ڈالر کھا گئے. اب یہ بات آپ کہنے کی تو نہیں, یہ تو در حقیقت جو ہے وہ دین کی اور دین کے نام پر آپ نے جو جہاد کیا ہے اس کو اور بدنام کرنے والی بات تھی. 12 کروڑ ڈالر تو ایک دن میں تو ختم نہیں ہوتے. اس کا مطلب یہ کہ جب آپ جو اس جد و جہد میں شریک تھے شاید اس وقت نہیں کچھ معاملہ ایسا چل رہا تھا, اس وقت خاموش کیوں تھے؟ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بندر مار تھی, یہی نتیجہ نکالے گا آدمی سے. لیکن یہ ساری باتیں جو ان سے قطع نظر کر کے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ بات صحیح ہے کہ اب ہمیں ان کے معاملے میں دخل نہیں دینا چاہیے. جب تک وہاں ایک رشین آرمی تھی اصل میں تو ہمارا معاملہ اسی کے بعد ختم ہو جانا چاہیے تھا اصولی اعتبار سے. رشین آرمی چلی گئی, اب یہ افغانوں کا اپنا معاملہ ہے. وہ اگر خلق والے ہیں یا پرچم والے ہیں یا فلاں مجاہدین ہیں یا فلاں دوستوں میں سب افغان ہیں, اب وہ آپس کا معاملہ آپس میں نپٹتے. صحیح بات تو یہ تھی کہ اسی وقت سے ہم اس معاملے کے اندر علیحدہ ہو جاتے, نیوٹرل ہو جاتے. لیکن چلیے جو بھی کچھ ہوا ہے اب جو یہ صورت پیدا ہو چکی ہے اب اس کے بعد صحیح پالیسی یہی ہے کہ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر کے پاکستان کی حکومت, جیسا کہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ اب بھی کچھ آئی ایس آئی کے لوگ جو ہیں کچھ ایک خاص قسم کا جو ہے وہ وہاں پر ایک خاص گروپ کو سپورٹ کریں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں. اب معاملہ ان کے حوالے کیا, وہ اس کو باہمی مصالحت سے دعا کرنی چاہیے کہ باہمی مصالحت سے طے کر لیں. تیسرا یہ کہ مجھے یقین ہے کہ اس سے خیر برآمد ہوگا. یہ سر جو کچھ سامنے آ رہا ہے یہ عارضی ہے اور یہ سزا ہے در حقیقت ایک جماعت قائم نہ کرنے کی. جیسے کہ صحابہ کرام کو بھی اللہ نے مستثنی نہیں رکھا تھا کہ غزوہ احد میں اگر 35 صحابہ نے حکم عدولی کی, ڈسپلن کو توڑا, اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے دی. اگر اللہ تعالیٰ سزا نہ دیتا تو کان کیسے جو آئندہ کے لیے کان کیسے کھڑے ہوتے اور کس طریقے سے جو انسان آئندہ جو ہے محتاط طرز عمل اختیار کرتا, پھر تو کمزوری کمزوری رہتی. اس لیے اللہ نے چاہا کہ تم واقف ہو جاؤ تمہاری کمزوریاں کیا ہیں, لہذا ہم نے وہ تمہیں سزا دے دی. 70 صحابہ شہید ہو گئے, وقتی طور پر حزیمت ہوئی, شکست ہوئی, حضور زخمی ہوئے, حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے, اور غلطی تھی 35 صحابہ. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ, اللہ نے تو تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا, سچا کر دیا تھا, تمہیں فتح دے دی تھی. اس پر حسون ہوں بے اذنی, جبکہ تم انہیں اللہ کے حکم سے تحت کر رہے تھے. حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون, یہاں تک کہ تم خود ڈھیلے پڑے, ڈسپلن کی خلاف ورزی کی, تم معاملے کے اندر اپنے نظم کے اندر مخالفت کی, اس کے اندر جو ہے نزاع پیدا کیا, اس کا نتیجہ ہے کہ جو نکلا تمہارے سامنے آیا. تو یہ بھی در حقیقت اسی جرم کی سزا مل رہی ہے, لیکن اللہ سے دعا کریں یہ سزا کم سے کم ہو. افغانوں نے بہت سزا پہلے بھی جو ہے بحثیت قوم بحثیت ملک بہت بڑی سزا جو ہے پہلے انہیں مل چکی ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ اب یہ جو سزا ہے اس کے عرصے کو کم سے کم کرے, بالآخر یہاں سے انشاءاللہ خیر برآمد ہوگا. اس لیے کہ یہاں یہ میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اور آپ کو اندازہ میں کبھی کوئی بات جو سکون سازی کے لیے نہیں کہا کرتا, جو بات میری کنڈیشن ہے وہ کہتا ہوں. یہ کنوکشن ہے کہ یہاں بہت سا خون جو ہے بڑے خلوص کے ساتھ یہاں گرایا گیا ہے, لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں بڑے خلوص کے ساتھ. عرب سے چل کے آ رہے ہیں, ملیشیا سے چل کر آ رہے ہیں, نہ لوگوں کہاں کہاں سے, پاکستان سے, کراچی سے, اندرون سندھ سے, پنجاب سے, لوگ کیا لینے گئے تھے وہاں. ظاہر بات ہے کوئی اور غرض نہیں, ان کا ذاتی اپنا قومی مسئلہ نہیں, ان کے اپنے ملک کا مسئلہ نہیں. انہوں نے وہاں اگر جانے دی ہیں تو اللہ کے لیے دی, اللہ کے دین کے لیے دی. اس اعتبار سے یہ جو رنگ ہے یہ خون شہیدا یہ رنگ لائے گا. اگرچہ یہ سزا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اور آپ کے ساتھیوں کو بھی آخری فتح دے دی تھی سزا دے کر, پھر غزوہ احد کے اندر اللہ تعالیٰ نے مدد فرما دی بلا سے, لیکن یہ سزا دے کر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی طرح کا معاملہ ہو رہا ہے یہاں, لیکن یہ کہ بالآخر یہاں سے خیر برآمد ہوگا. اسی طریقے سے جو ملکی سطح پر میں نے جو بات کہی تھی میں پھر اسی کو دوہرا رہا ہوں. اس وقت حقیقت یہ ہے کہ موجودہ حکومت کا مینڈیٹ اور اس کا اخلاقی جواز ختم ہو چکا ہے. اگر وہ سندھ کے مسئلے کو حل نہیں کر سکی سیاسی طور پر اور فوج ہی کا سہارا لینا پڑا, پھر آئی جے آئی جس کو بھی مینڈیٹ ملا جتنا بھی ملا تھا بہت مشکوک مینڈیٹ, لیکن یہ کہ جتنا بھی تھا وہ بھی آئی جے آئی کے نام پر تھا, وہ آئی جے آئی ختم ہو چکی. شرافت کا تقاضا یہ ہے, مروت کا تقاضا یہ ہے, عقل اور منصب کا تقاضا یہ ہے کہ خود مستعفی ہونا اور الیکشن نیا ہونا چاہیے. اور وہ الیکشن وہ ہونا چاہیے خالص غیر جانبدار حکومت جس کے غیر جانبداری پر کوئی شک تک نہ کیا جا سکتا. فرشتے تو پھر بھی نہیں آئیں گے, لیکن جو آئے گا مینڈیٹ لے کر آئے گا, معلوم ہوگا کہ واقعی یہ منتخب ہو کر آیا ہے. اور اس سے ہماری جو اس وقت کی قومی اور سیاسی فضا ہے اس میں کچھ بہتری کی شکل پیدا ہوگی، اور دنیا میں بھی ہماری حکومت کا وقار بلند ہوگا کہ دوسری قومیں اور دوسری حکومتیں جو ہے جب معاملہ کریں گی تو انہیں معلوم ہوگا کہ انہیں ایک قوم کی طرف سے بولنے کا حق حاصل ہے. یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں واقعتاً ایک قوم کی آواز ہے. اس وقت وہ صورتحال ختم ہو چکی ہے. بلکہ میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ حال ہی میں آپ نے سب نے پڑھا ہوگا ایک کالم ارشاد احمد حقانی صاحب کا جو آیا ہے، اس میں ایک انکشاف کیا گیا ہے. اگرچہ میرے علم میں ذاتی طور پر وہ بات پہلے بھی تھی لیکن اب پبلک میں آ گئی ہے، اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ایک وقت میں یہ تجویز پیش کی گئی، جنرل اسلم بیگ صاحب نے بھی مان لی تھی کہ 24 گھنٹے کا مارشاء اللہ لگائے، 48 گھنٹے کا، اور اس میں یہ کہ یہ ساری حکومتیں ختم کر کے مرکزی اور صوبائی حکومتیں سب کی سب صرف جلیس کے حوالے کر کے اور ایک الیکشن فورس کی نگرانی میں بالکل امپارشل کروا دیا جائے. اور مرزا اسلم بیگ صاحب بھی یہ مان گئے تھے. شرط صرف یہ رہی تھی کہ بے نظیر بھی اس کی سپورٹ کریں اور اس کی سپورٹ کی علامت کے طور پر ان کا کوئی نمائندہ آ کر اسلم بیگ صاحب کو یقین دلائے کہ وہ اس تجویز کی حامی ہے. یہ کام بے نظیر نے نہیں کیا، لہذا یہ تجویز رہ گئی. تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو اتنے بڑے پیمانے پر جنگ جو ہے آپ کا قومی اخبار ہے لاکھوں کی تعداد میں چھپتا ہے تو یہ تو ایک جزا بھی ہے، ایک رہنمائی بھی ہے. کسی بھی چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے آج کا یا آئندہ کا اس کے لیے ایک راستہ گویا کہ کھولا جا رہا ہے کہ یہ بھی کوئی تجویز تھی، اور گویا کہ اسے سند حاصل ہو رہی ہے کیونکہ کئی دن ہو چکے ہیں، ابھی اسلم بیگ صاحب کی طرف سے اس کی کوئی نفی نہیں ہوئی. لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ صدر غلام اسحاق صاحب خود اگر یہ قدم اٹھا دیں تو ایک بہت بڑا کرنٹ کا ٹیکہ اپنے ماتھے پر جو لیے بیٹھے ہیں، اس لیے کہ یہ الیکشن جو تھا اس کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے، بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ خالص جو ہے غیر جانبداری والا الیکشن نہیں تھا. ایک خاص پارٹی کے مخالفین کو تمام حکومتوں پر قائم کر کے الیکشن کرایا گیا. مجرد یہ ایک واقعہ کافی ہے اس کے مینڈیٹ کو مشکوک بنانے کے لیے. اس اعتبار سے ہمارے ہاں جیسا کہ پہلے بھی میں نے بارہا کہا تھا، جو گند بہت جمع ہوا ہے کیونکہ بہت طویل عرصے تک الیکشن کا پروسیس یہاں پر رکا رہا، اس گند کو صاف کرنے کا ذریعہ یہ ہے، بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ ریپیٹڈ الیکشن ہو جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ صورتحال ملک کی بن چکی ہے کہ اس کا تقاضا ہے کہ ایک الیکشن فور ہو اور اس کے نتیجے میں، اور وہ خالص غیر جانبدارانہ صرف ججز کو بنایا جائے. وہ ججز بھی وہ ہونے چاہیے کہ جن کے بارے میں قطعی یہ ریکارڈ پڑھنا ہو کہ وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی ان کا تعلق ہے یا کوئی ان کا میدان ہے. اب اسی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ سندھ میں جو آرمی ایکشن اب تو تقریباً سمجھیے کہ شروع ہو ہی گیا ہے، اس لیے کہ اب اس کے لیے دستور کی بھی ایک شق کے حوالے سے جو ہے انہیں کچھ اختیارات دے دیے گئے ہیں. یہ مسئلہ ایسا ہے کہ یہ بہترین توقعات اور بدترین خدشات کی دھوپ اور چھاؤں کے درمیان یہ معاملہ ہوگا. اس میں ایک بات بالکل قطعی اور یقینی ہے، کسی درجے میں بھی اگر شائبہ پیدا ہو گیا کہ کوئی ڈسکریمنیشن ہے سندھیوں اور مہاجروں یا شہری اور دیہی علاقوں کے مابین، تو واقعتاً یہ پاکستان کے خاتمے پر منتج ہوگا. اگر یہ کرنا ہے جیسا کہ طے ہو چکا ہے کرنا ہے کریں، لیکن بلا لحاظ پارٹی ایفیلیشن، بلا لحاظ اس کے کہ کوئی سندھی پرانا سندھی ہے یا نیا سندھی ہے، کوئی مہاجر ہے یا کوئی غیر مہاجر ہے، بالکل دیہاتی اور سندھ میں یہ ایکشن اگر کرنا ہے صفائی ہو، لیکن بالکل کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو. ڈسکریمنیشن کا اگر مسئلہ پیدا ہو گیا تو ملک و ملت کے دشمن موجود ہیں. بارہا کہا، میں تو 1982 سے ریکارڈ پر ہوں، یہ تو آج کی بات نہیں ہے. 10 برس پہلے میں نے وہ خط لکھا تھا جو بعد میں جنگ میں چھپ بھی گیا تھا، ضیاء الحق صاحب کو پہلے میں نے ذاتی خط لکھا تھا. لیکن افسوس یہ ہے، یعنی اخلاق کے اصولوں کی ہمارے ہاں اس درجے پامالی ہوتی ہے کہ میں نے وہ لیٹر بھیجا تھا، ایکنالجمنٹ ڈیو رسید جو ساتھ آتی ہے، وہ رسید مجھے واپس آئی ہے کسی کے دستخط، کسی کلرک کے، کسی جمعدار کے، کسی چپراسی تک کے دستخط نہیں. حالانکہ ایکنالجمنٹ ڈیو جو ہوتا ہے وہ تو لیٹر جو ہے وہ جس کے نام ہے وہ نہ ہو، اس کے لیے اس کے بہاف پر کوئی اور سائن کرے، کوئی سگنیچر نہیں. وہ بلینک رسید میرے پاس آئی، تب پھر میں نے اسے چھپوایا، اسے اوپن لیٹر بنایا. میں نے اس وقت لکھا تھا کہ سندھ میں بالکل بنگلہ دیش والے حالات پیدا ہو چکے. اب تو بہرحال اس سے بہت بات آگے جا چکی ہے، بہت زیادہ تلخیاں پیدا ہو چکی ہیں مہاجروں میں اور سندھیوں کے مابین رفت بہت شدید ہو چکی ہے. یہ صورت حال جو ہے، اگر تو اب فوج کا ایکشن ہو جیسے کہ کہہ رہے ہیں جنرل آصف نواز صاحب، اللہ کرے کہ بالکل ایسا ہی ہو کہ کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو. معاملہ صرف یہی ہو کہ جو اینٹی سوشل عناصر ہیں, جو بھی ہتھیار ہے بلا اسلحہ, وہ ہتھیار جو ہے وہ بہرحال پوری طریقے سے کھنگال کر معاشرے کو وہ اس کی بازیافت کی جائے, اس کو لیا جائے, بازیابی کی جائے. اگر تو یہ پیش نظر ہے تو پھر ڈسکریمنیشن نہ ہوئی تو انشاءاللہ خیر برآمد ہوگا. لیکن اگر اس معاملے میں ذرا بھی شک و شبہ کی گنجائش ہو گئی, جیسے میں نے عرض کیا الیکشن, اگر ذرا بھی شک و شبہ ہو جائے کہ اوپر جس نے الیکشن کروائے ہیں وہ جانبدار تھا, تو وہ مینڈیٹ مشکوک ہو جاتا ہے. یہ معاملہ اس سے بھی زیادہ حساس ہے کہ آرمی ایکشن, اور اس میں اگر یہ اجتماع کا امکان پیدا ہو جائے تو وہ پھر بہت خوفناک نتائج نکلیں گے. بہرحال یہاں بھی ہم تو سوائے اس کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اور کچھ نہیں کر سکتے.